خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
مذاکرہ. امام بخاری کی نماز. ایک بار امام بخاری نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے کپڑوں میں شہد کی مکھی داخل ہو گئی اور وہ ڈنک مارنے لگی، لیکن آپ نے نماز نہیں توڑی. یہاں تک کہ نماز کے بعد جب پیٹھ مبارک پر دیکھا گیا تو 17 ڈنک کے نشان تھے. آپ نے فرمایا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور میں آیت مبارکہ پوری کرنے سے پہلے نماز توڑنا نہیں چاہتا تھا. مدنی چینل دیکھتے رہیے.
www.ilyasqadri.com وزٹ کیجیے.
حضرت سیدنا یونس بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے مشہور اولیاء کرام میں سے تھے. ایک مرتبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے کہ اچانک راستے میں ایک نوجوان عورت پر نظر پڑی اور دل کچھ دیر کے لیے اس کی طرف مائل ہو گیا، لیکن فوراً پھر اس اپنے اس عمل پر نادم ہوئے اور بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان الفاظ میں دعا مانگنے لگے: اے میرے پاک پروردگار عز و جل، بے شک تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی جو کہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں ان آنکھوں کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور یہ آنکھیں میرے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائیں. اے میرے پروردگار عز و جل، تو میری آنکھوں کی بینائی سلب کر لے. جیسے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دعا سے فارغ ہوئے، آپ کی بینائی ختم ہو چکی تھی. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھتے، جو نمازوں کے اوقات میں آپ کو مسجد تک لے جاتا اور دیگر حاجات میں بھی آپ اس سے مدد لیتے. ایک مرتبہ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد ہی میں تشریف فرماتے کہ آپ کو اپنے جسم پر کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھتیجے کو آواز دی، لیکن وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن رہا اور آپ کے پاس نہ آ سکا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خطرہ تھا کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دوبارہ فریاد کی اور ان الفاظ کے ساتھ اپنے مالک حقیقی سے دعا مانگنے لگے: اے میرے رحیم و کریم پروردگار عز و جل، تو نے مجھے آنکھوں کی دولت سے نوازا جو کہ بہت بڑی نعمت تھی، لیکن پھر مجھے خوف ہوا کہ کہیں ان آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے میں مبتلائے عذاب نہ ہو جاؤں، چنانچہ میں نے تو سے دعا کی کہ میری بینائی سلب کر لے. اے میرے مولا عز و جل، اب مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میری بینائی واپس لوٹ کر نہ آئی تو کہیں یہ میرے لیے آزمائش اور رسوائی کا باعث نہ بن جائے، کیونکہ میں اب دیکھ تو نہیں سکتا، کوئی موذی جانور مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور بار بار اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے، جس سے مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے. تو اے میرے مالک و مختار پروردگار عز و جل، مجھے میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں رسوائی اور لوگوں کی محتاجی سے بچ جاؤں. حضرت سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: ابھی وہ مرد صالح اپنی دعا سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ ان کی بینائی واپس لوٹ آئی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے اسلاف کرام رحمہ اللہ السلام کیسے عظیم لوگ تھے، کہ ان مبارک ہستیوں کو اگر کسی کام میں آخرت کا فائدہ نظر آتا تو اس کی خاطر دنیاوی نقصان کی پرواہ نہ کرتے، مگر دنیاوی نفع کی خاطر آخرت کا نقصان ہرگز ہرگز برداشت نہ کرتے اور کسی بھی نیک کام کو کرنے میں سستی نہیں کرتے.
مسرت سے سینہ مدینہ بناتا، مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا، پرنن جو غم مزا خوب را
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رسالة زیاد درود و سلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 10 جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نویت سنت الاعتکاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کے ہوا پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی مسجد میں آ گئے افطار سامنے آ گیا یا کھانا سامنے آ گیا یا سونے کا ذہن بن رہا ہے نہیں کھا سکتے نہیں سو سکتے اور ان کاموں کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کی جا سکتی البتہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیجئے کچھ ذکر و درود کر لیجئے چاہیں تو بارہ بار درود و پاک پڑھ لیجئے اب چاہیں تو کھانا پینا سونا وغیرہ کر سکیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج 1440 سن ہجری کے شوال المکرم کی 10ویں شب ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت باعث خیر و برکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یوم ولادت جشن ولادت شب ولادت اسی سلسلے میں آج مدنی مذاکرہ بھی رکھا ہے جلوس رضویہ کی بھی ترکیب رہی اور انشاءاللہ اس مبارک رات افتتاح بخاری کا بھی سلسلہ رکھا گیا ہے تو ہمارا دور حدیث شریف کا جو درجہ یہ شروع ہو رہا ہے پہلی حدیث انشاءاللہ وقت مناسب پر پڑھی جائے گی اور اس کے سائے میں کچھ مدنی پھول بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ ہمارے دورۃ الحدیث شریف کے کثیر طلبہ کرام بھی میرا خیال ہے کہ یہاں یہ مسجد میں تشریف فرما ہے اور ان کے امتیاز کے لیے کچھ یہ لکڑی کے گریل وغیرہ رکھے ہوئے
جی ان کو وہاں بٹھایا گیا ہے کہ آج ان کا خصوصی سلسلہ ہے
ہاں وہ گریل اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے اس میں یہ صاحبان تشریف فرمائیں ماشاءاللہ خوش آمدید اللہ کرے یہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں آنے والے بنے نا انشاءاللہ بہت اچھے عالم بن کر معاشرے میں ابھریں گے نہ ہلتے ہیں نہ جلتے ہیں نہ ہاں بولتے ہیں نہ بولتے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے اور جب یہ مسجد میں ہوتے ہیں اور مائک ان کے ہاتھ میں آتا ہے نا پھر یہ ہوتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد آج 10 شوال المکرم میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ولادت کی جشن ولادت کی خوشیاں ہیں. اللہ کریم ہمیں اعلی حضرت علیہ الرحمٰن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ میں نے شروع سے دیکھا ہے کہ آپ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک اس طرح کا ذہن ہے، نہ میں ان کے ارشادات سے ہٹوں نہ کوئی اور ہٹے، بالکل ایسے جمے رہے جیسے کہ جیسے کیل گڑی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے بدری پھول آپ عطا فرماتے ہیں. آج اس بابرکت رات کی مناسبت سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر ڈٹے رہنے، جمے رہنے کہ دنیاوی اور اخروی فوائد پر بھی اگر کچھ مدنی پھول عطا فرما دے.
اصل وہ عام طور پہ آدمی کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، کوئی اپنے باپ کو بناتا ہے، کوئی چاچا کو بناتا ہے، کوئی بڑے بھائی کو بناتا ہوگا، کوئی اپنے استاد کو بناتا ہوگا، ٹیچر کو بناتا ہوگا، جس سے بندہ متاثر ہوتا ہے. بعض اوقات اس کو آئیڈیل یعنی اپنا معیار بناتا ہے کہ وہ جس طرح کرتا ہے مجھے اس طرح کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے. تو میں نے اپنا آئیڈیل امام احمد رضا خان اعلی حضرت کو بنایا. تو میں شروع سے زمانہ ہو گیا، دعوت اسلامی کا تو کوئی تصور ہی کیا تھا، پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب سے واقف ہوا ہوں اور مناسب طور پر تعارف مجھے ہوا ہے تب سے میں مطلب یعنی ان سے متاثر ہوا ہوں. اور الحمدللہ مطلب یہ کہ ان کی کچھ تیری رات وغیرہ بھی میں نے پڑھی، یہ بس میری سمجھ میں آ گئے اعلی حضرت. تو یہ میرے آئیڈیل ہیں کہ یہ مجھے دین کا صحیح راستہ دکھا رہے ہیں اور شریعت کے صحیح احکام سکھا رہے ہیں، سمجھ لیں. جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سب کو بھی چاہیے کہ انہی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اور جس طرح اعلی حضرت امام احمد اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے ان پر آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ فرمایا میرا اس نے ظن یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق بیان فرمایا. ان کا ہر فتویٰ جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے. یوں مطلب میں نے ان پر آنکھیں بند کی. حقیقت میں تو اللہ اور رسول پر آنکھیں بند ہیں، تو جو اللہ اور رسول کے صحیح طریقے پر ہم کو چلائے اور ہمارا اس نے زن بیٹھ گیا کہ یہ واقعی یعنی کہ پرفیکٹ یہ کام کر رہے ہیں اور اخلاص بھی ہے، نفسانیت نہیں ہے، تو پھر ان پر بھی آنکھیں بند. تو سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ عالم باعمل بھی تھے، مفتی بے بدل بھی تھے اور نہ جانے کیا کیا تھے، تو اس لیے ان پر بھی ہماری آنکھیں بند ہیں. اور انشاءاللہ ان کا دامن تھامے رہیں گے اور صحیح معنوں میں تھامے رہیں گے، منن والے بنیں گے، سوچن والے نہیں بنیں گے. تو انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے ہی ہمیں جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. ہاں اگر ان کے فتووں سے اختلاف کیا اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے یا ایسوں کے ساتھ آپ کی صحبت رہی کہ جو مطلب ان سے اعلی حضرت سے اختلاف کرتے رہتے ہیں، تو پھر مشکل ہے معاملہ. اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ صرف اعلی حضرت کے پیچھے رہیں، دور بڑا نازک ہے، واللہ بڑا نازک دور ہے. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو اعلی حضرت کو پہچان لیا، اگر واقعی پہچان لیا اور ان پر آنکھیں بند کر لی، تو انشاءاللہ منزل خود آگے چل کر آپ کو گلے لگا لے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. اعلی حضرت غریبوں، مسکینوں اور ایک عام لوگوں، اگرچہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس حوالے سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیاری زندگی کا انداز کیا ہوا کرتا تھا؟ کیونکہ آپ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے اور اعلی حضرت ہی کہلائے آپ کو کہا جاتا تھا. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اعلی حضرت کی زندگی کے اس حصے میں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟
ہم کو تو دیکھو تھوڑا بہت مان مل جائے نا، دو باتیں کرنا آ جائیں، تھوڑی شعر شاعری تھوڑی یاد ہو جائے، دو چار روایتیں یاد ہو جائے تو اپنا پاؤں زمین پر ٹکے نہیں، اور کوئی فون پر دعوت دے تو ہم سے قبول نہ ہو کہ ان کو خود آنا چاہیے، ہمارے پاس حاضر ہونا چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ خطہ رضویہ شریف میں خود فرمایا کہ کبھی مطلب یعنی کہ میرے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آیا کہ میں عالم ہوں، اب آپ بتائیے یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، یہاں تو ہم کو مطلب تھوڑا بہت یعنی دو چار مسئلے یاد ہوئے اور اگر آواز اچھی ہے پھر تو ہٹ جاؤ، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ہے، تو اتنی سادگی اتنی سادگی اتنی سادگی کہ ایک بار ایک بچہ حاضر خدمت ہوا کہ ہماری امی نے آپ کی دعوت کی ہے، وہ کوئی غریب بچہ تھا، وہ کپڑوں سے اس کی غربت اور افلاس کا اظہار ہو رہا تھا، اور اس نے کچھ اپنے دامن میں کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، تو اعلیٰ حضرت نے بچے وجہ سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا کھلاؤ گے، تو اس نے وہ دکھائی دال، یہ کھلاؤں گا، حالانکہ اعلیٰ حضرت کو وہ دال جو تھی نا طبعاً موافق نہیں تھی، لیکن ایک غریب کا بچہ تھا تو آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی، اور ان کے گھر پر جب وقت آ گیا، وقت دے دیا اس کو فلاں ٹائم پر مجھے تم لے جانا تو میں آ جاؤں گا تمہارے گھر چلیں گے، تو وہ بچہ آیا اور لے گیا، اور گھر پر وہی دال مزے لے کر دال کے ساتھ ظاہر روٹی وغیرہ تو ہوگی، تو مزے لے کر کھائی، حالانکہ طبیعت کے لیے موافق نہیں تھی کہ ان کا کہیں دل نہ ٹوٹ جائے کہ بھائی مولانا تو مدم مرغے مسلم کھاتے ہیں، دال نہیں کھاتے، اچھی غذائیں کھاتے ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ وہ کھائی آپ نے اور تشریف لے گئے، سادگی، ہمارے ایسا مزاج اب نہیں ہے، مطلب جس طرح کا مزاج ہے کہ بس خدا کی پناہ، کہ بعض اوقات ہمارے اس انداز اور ناز نخروں کی وجہ سے لوگ دور بھاگتے ہیں ہم سے، بالکل اگر کوئی بھی ابن امام ہوگا خطیب ہوگا اگر وہ عاجزی کرتا ہوگا، واقعی الفاظ میں تو عاجزی، حقیر فقیر سراپا پر تقصیر، وہ تو الفاظ میں تو کوئی مقابلہ کر لے چیلنج ہے، اتنے آتے ہیں، لیکن جو مزاج ہے نا یار وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر ہے، تو جس کا مزاج واقعی منکسر المزاج ہے، جو واقعی عاجزی ہے، آپ دیکھیں گے لوگ دل سے اس سے محبت کرتے ہوں گے، تو خالی الفاظ کے کھیل میں ہوگا تو لوگ اس سے مطلب کترائیں گے،
کیا عاجزی آپ کہتے ہیں، عاجزی ہو، انکساری ہو، کیا مطلب مجھے کیسے پتا چلے، کسی کو کیسے پتا چلے کہ میرا یہ انداز جو ہے نا اس میں غرور تکبر یا مطلب کہ خود پسندی یا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا پایا جا رہا ہے، اور یہ وہ میری یہ وہ عادتیں ہوتی ہیں کہ جس سے مطلب کہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھ میں یہ عادتیں ہیں جس کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ میں یہ چیزیں یا یہ خرابیاں نہیں ہیں، تو اس میں ہم کیسے تفریق کریں اپنے اندر، ہمیں تو کوئی اپنے منہ سے بولتا ہے بابا کہ میں بڑا متکبر ہوں، بڑا غرور ہوں، اور مطلب مجھے یوں ہے کہ میرے نام صحیح نہیں لیتے تو مجھے برا لگتا ہے، کوئی منہ سے تو نہیں نہ بولتا بابا،
یہ تو ہے کہ خود اپنا جو ہے نا اپنی شناخت وہ ہے نا، من عرف نفس فقد عرف رب، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، تو اپنی پہچان جو نا یار یہ بڑی دشوار ہے،
بسکائی تو میں نے عرض کیا ہے، اب کسی اور کو تو اجازت آپ بھی نہیں دیں گے کہ وہ کسی کے اوپر بتائے گا یار آپ تکبر کرتے ہو یا آپ غرور کرتے ہو یا آپ میں عاجزی نہیں انکساری نہیں، یار آپ کو منکسر المزاج ہونا چاہیے تھا، تو کسی اور کو آپ اجازت دیں گے کہ وہ کسی کے لیے یہ کلام کرے یا خود آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہم اپنے اپنا جائزہ لیں؟
امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے تو یہ نسخہ دیا ہے،
اچھا،
کہ اپنا محاسب بناؤ،
محاسب،
کوئی ایسا دوست ہو آپ کا کہ جو آپ کو بتائے آپ کی جب آپ چکے غلطی کریں آپ کی توجہ دلائے، اب یہ ہو تو سکتا ہے دو دوستوں جیسے دونوں ایک دوسرے کو بتائیں، یا تین ہو چار ہو اس طرح کی جن سے انڈرسٹینڈنگ ہو کہ وہ ایک دوسرے کو بتائیں جب بھی دیکھیں کہ یار آج تمہارا لہجہ جو تھا نا اس سے تھوڑا تکبر کی بو آ رہی تھی. یہ تم نے دیکھو یوں یوں اور یوں کہا تھا, غور کر لو. مگر یہ کہ جو اس طرح کا کرے نا ترکیب, ان کا حوصلہ بہت بڑا ہونا چاہیے, ورنہ تو غصہ آ جائے گا. ارے یار جب دیکھو تجھے تکبر ہی نظر آتا ہے, تو یہ عاجزی کرنے والا ہے, تو لڑائی ہو جائے گی. تو یہ کہ پھر اگر وہ غلط بھی بتائے تو غصہ نہ کرے.
بابا منہ سے آتی بدبو کا بتانا اتنا مشکل ہے کہ حالانکہ بالکل سامنے ناک گواہی دے رہا ہے, چار چار آدمی بیٹھے ہوں گے, بالکل منہ سے آتی بدبو پہ بتانا مشکل ہے کہ بھائی آپ کے منہ سے بدبو. کان میں بتائیں گے نا تو بھی ہمیں بہو پتہ نہیں, وہ اس کا اس کو بدبو دار کر دیا, وہ ہم کو داغدار کر دے گا. تو اتنی واضح علامت پر بتانا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ایسا کون سا دوست ہوگا اور ہمارا رفیق بنے گا کہ جو ہم پر ہمارے تکبر, خود پسندی اور اس طرح کی باطنی بیماریوں کو ظاہر کر سکے. بابا
ممکن تو ہے, بس وہی ہے کہ ایسا حوصلہ بنائے اور کوئی ایسا ملے بھی نا جس کے پاس اتنا علم ہو کہ جو شناخت بھی رکھتا ہو. ورنہ واقعی یعنی کہ وہ بات بات پہ تکبر بولے گا اور اس کو تکبر کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتا ہوگی کہ تکبر ہوتا کیا ہے, حسد ہوتا کیا ہے, غیبت ہوتی کیا ہے, یہی پتا نہیں. بات بات پہ بولے گا دیکھو تم نے غیبت کی, دیکھو تم نے غیبت کی, تو پھر تو وہ نہیں چلے گا. اہل علم ہی ایسا کر سکتے ہیں.
اعلیٰ حضرت علیہ رحمان ایک جگہ لکھا نا ہوگا 29ویں جلد میں کہ مصروفیت, ضعف اور مصروفیت دونوں کو لکھا ہے کہ میرا یوں میں اس وجہ سے میں عوام میں نہیں جاتا اور یہ سب میں نہیں کر پاتا, تو بعضوں نے اسے میرے لیے تکبر سے تعبیر کیا ہے کہ جیسے کہ احمد رضا مغرور ہو گیا ہے, جبکہ یہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ آپ جو فرما رہے کہ وہ اسی علامت ہو. اور امام غزل علیہ رحمان نے شاید جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ رفیق جو تم نے اپنا ساتھی معاصی بنایا وہ تم سے حسد نہ کرتا ہو, ورنہ جو تم میں خرابیاں نہیں ہیں وہ بھی تم کو خرابی کر کے بتانا شروع کر دے گا. اور آپ نے اس میں بہت خوبصورت اضافہ یہ فرمایا کہ وہ اہل علم ہو اور پر حکمت بھی ہو, اس کو پتا ہو کہ کب بتانا ہے کیا بتانا ہے.
لانا غازی ایسا بادلوں میں ہی ملے, زمین پر تو بڑا مشکل ہے فراہم کرنا ایسا فرد. نازک دور ہے, اب مزاروں میں ہوں گے ایسے, بازاروں میں کہاں سے لائیں.
میں سدھرنا چاہتا ہوں.
ہاں بس احیاء العلوم کا مطالعہ کریں, منہاج العابدین کا مطالعہ کریں, اور اگر مدنی مذاکرے کے پابند ہو جائے نا تو پابند ہو جائے اول تاخیر, اور توجہ سے سنیں بھی, یعنی موبائل فون دیکھتے رہیں چیک کرتے رہیں تو شاید کچھ نہ کچھ ایسی مطلب یعنی کہ سوچوں میں اضافہ ہو اور بہتری ہے. کیونکہ ایک تو ہے نا کہ بعض وقت تو قدرتی عطا ہوتی ہے ان کی ساری وغیرہ, اور بعض اوقات یہ کہ تکلف سے کوشش سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ اگر ہے قدرتی پھر تو الحمدللہ ہے رب العالمین, اگر نہیں ہے تو تکلف کے ساتھ اس کو اپنے اندر حاصل کرے. جب کبھی کسی پر غصہ کر لے, کوئی ایسی بات کر لے تو پھر سب کے سامنے اسے معافی مانگے. ویسے بھی اگر سب کے سامنے کسی کی حق تلفی کی ہے, تذلیل کی ہے, تو سب کے سامنے معافی تو سب کے سامنے ہی مانگی جائے گی. سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے معافی مانگی ہے, توبہ بھی کرے. تو اس طرح اگر وہ کرتا رہے تب بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر بہتری آئے.
محسب کے طور پر جو آپ نے جیسے کہ آپ کا ایک بیان ہے, اس کو آڈیو کیسٹ تو مجھے یاد ہے, اس کا شاید ویڈیو بنا نہیں بنا, آڈیو یاد ہے مجھے. سدھرنے کا طریقہ ایک تو ہے مدری ہے بیان, میں سدھرنا چاہتا ہوں اس کا رسالہ بھی ہے, اور ایک بیان ہے سدھرنے کا طریقہ. جب امیر سنت کے صرف آڈیو بیان, ویڈیو ہماری نہیں بنتی تھی, اور ماہ رمضان مبارک میں آڈیو بیانات آپ کے معتکفین تک پہنچتے تھے, اس وقت مجھے جو یاد پڑتا ہے کے پی کے والوں کے لیے آپ نے یہ بیان, وہ ہماری باری باری ہوتی تھی تو شاید حاجی یافر کو یاد آ جائے, تو اس وقت آپ نے یہ بیان کیا تھا. وہ تراویح کے اس میں بھاگ بھاگ کر بیان کرنا پڑتا تھا, اور پھر وہ سارا سلسلہ ہوتا تھا کہ جلدی جلدی ہو جائے, وہاں عائشہ جلدی ہوتی تھی. تو ان دنوں کی میں بات کر رہا ہوں. آپ نے بیان کیا تھا شاید 28 رمضان مبارک کا بیان تھا, سدھرنے کا طریقہ, اور اس میں آپ نے یہ چند چیزیں بیان کی تھی, جس میں یہ بھی تھا کہ اپنے ساتھ ایک ایسا محاسب بھی رکھ لیا جائے. لیکن جس کے بارے میں آپ خود فرما رہے ہیں کہ ایسا ڈھونڈے کہاں سے, ملے کہاں سے, اور چلے کہاں سے, اور ہم برداشت کرے کہاں سے, پھر ایسے سب چیزیں تھیں. اس لیے میری درخواست یہ ہے آپ سے کہ کوئی ایسی دو چار پانچ موٹی موٹی علامتیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ بیٹا یہ ہوتی ہے عاجزی، جس کی طبیعت میں عاجزی ہونا، انکساری ہونا بیٹا، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے اس کو، مطلب ان ان چیزوں میں جو ہے نا وہ غصہ نہیں آتا، آتے ہوئے صبر کر لیتا ہے اور وہ ان ان چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتا. تو ایسی طبیعت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فیضان والی طبیعت ہم کہہ سکتے ہیں، کچھ اس طرح کے مدنی پھول اگر مل جائیں.
آگے بیٹھنے کی خواہش
ٹھیک
کس میں نہیں ہوتی؟ ایک تعداد ہے کہ جو آگے بیٹھنے پر قادر نہیں ہے، ان کو پتا کہ اپنے کوئی لفٹ نہیں کرائے گا، لیکن اندر اندر یہ خواہش اس کے ہوگی کہ یار آگے بٹھائیں تو اچھا ہو جائے، کیمرے میں آنے کی خواہش. اب یہ جدید مطلب ہمارے ماحول کے حساب سے کیمرے میں آنے کی خواہش، لوگ میری تعریف کریں. اب بتائیے اس سے کوئی بچنے والا بازار میں ہوگا یا غار میں چھپا ہوا ہوگا؟ بازار میں مشکل ملے، اس کو یہ خواہش نہ ہو کہ میری تعریف کی جائے. یعنی اگر وہ اپنی تعریف کوئی کر رہا ہوگا نا، آپس میں کر رہے ہوں گے نا، اور یہ اگر مصروف بھی ہے نا، تو اس کے اب کان وہاں لگ جائیں گے، یعنی اس کو مزہ آ جائے گا کہ میری تعریف ہو رہی ہے. واہ واہ کی خواہش، تعریف کی خواہش، اب یہ کیسے دم توڑے؟ کہ یہ تو ایک دن کا بچے میں بھی ہوتی ہے، جنرل بات کر رہا ہوں، بچوں کی بھی خواہش ہوتی ہے، بڑوں کی بھی، مر رہا ہے اس کی بھی، کہ تعریف کی جائے اور بس آگے بٹھایا جائے، میرے مجھے پروٹوکول دیا جائے، میری عزت کی جائے، لوگ میرے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، اور اگر نہ کھڑا ہو کوئی تو وہ اپنے کو اچھا نہ لگے، یار یہ اپنے سے سیٹ نہیں لگتا، یا یہ لگتا ہے وہ ہے. بعض اوقات یہ یوں بھی وسوسہ ہے. تو یوں مطلب یہ سارے امراض جو ہیں یہ دور ہوں، کہ کوئی تعریف کرے تو کیا، کوئی مذمت کرے تو کیا. تو یہ بھی ایک اخلاص کے اعلیٰ درجے کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے اخلاص، کہ کوئی تعریف کرے تو خوشی نہ ہو اور کوئی مذمت کرے تو اس کا غم نہ ہو، بلکہ اگر کوئی تعریف کرے تو اس کو ایسا ہو کہ یہ نہ بولے تو اچھا ہے، میری تعریف نہ کرے تو اچھا ہے، نہ اپنی تعریف کو نہ پسند کرے. الفاظ میں تو کرتے ہیں یار بس ہے نہیں یار سب کے سامنے یار کیا یار میری تعریف کرتے ہو، اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، مزے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، بڑا متاثر اپنے سے اور لوگ بھی بڑے متاثر ہو رہے ہوں گے. تو اب اس کا یہ کہنا جو ہے نا، یہ بھی بعض صورتوں میں تو ریا کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ لوگ بولیں کہ یار دیکھو کتنا انکساری ہے اس کے اندر، اپنی تعریف سے روکتا ہے، حالانکہ روک مروت میں رہا ہوتا ہے، تعریف اچھی لگ رہی ہوتی ہے. تو یہاں یہ بعض اوقات نفاق میں مبتلا ہوتا ہے.
میٹھا کتنا لگتا ہے جو تعریف کر رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ تعریف سچی ہو یا جھوٹی اچھی لگتی ہے، اور تنقید سچی ہو یا جھوٹی بری لگتی ہے.
بجا بجا فرمائے. اب یہاں نفاق میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے یا ریا میں پھنس جاتا ہے.
اللہ اللہ.
تو اب یار ایک سے گھٹیاں جو ہے نا یہ حائل ہیں راہ جنت میں، جنت میں داخلہ، اب اس میں اتنی گھٹیاں ہیں کہ بندہ اس کو عبور کرے کیسے. اب اس کے لیے نہ مطالعہ کرنے کا ذہن ہے، نہ اچھی صحبت کا ذہن ہے، نہ اچھی صحبت، میں یہ نہیں کہتا کہ میسر نہیں ہے، لیکن اچھی صحبت کی پہچان نہیں ہے اور ہے بھی کمیاب. یہ تو ہے کہ نایاب نہیں کہہ سکتے، یعنی بالکل نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے، کمیاب یعنی کہ وہ تھوڑی سی کہیں کہیں مل سکتی ہے، ورنہ نام اور نامور تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر بندہ صحبت میں بیٹھے تو بعض اوقات اگر وہ خود اتنا سمجھدار اور علم رکھتا ہو تو وہ مطمئن نہیں ہو پاتا، کرے کیا. اللہ کی رحمت پر نظر رکھے. اور یہ دور ایسا ہے کہ بس وہ کتابوں سے بھی دل لگائے، جو جو کتابیں اپنے علماء کی ہیں، جیسے اعلی حضرت کی کتب ہیں ان سے دل لگائے، صدر الشریعہ کی کتب سے دل لگائے، اور دیگر اپنے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی وہ کتب جن کا ترجمہ عاشقان رسول نے کیا ان سے دل لگائے. مکتبۃ المدینہ نے بھی ماشاءاللہ چھاپا, المدینۃ العلمیہ نے احیاء العلوم کا ترجمہ کیا, اپنے منہاج العابدین کا کیا, پھر اس کی تلخیص مختصر منہاج العابدین, فیضان ریاض الصالحین, اس طرح کی کتب قوت القلوب دو جلدیں. یعنی یہ چند میں نے نام لیا آپ سے, تو ان کا مطالعہ کرے اور عوام سے بلا ضرورت میل جول نہ رکھے. انفرادی کوشش کرنی ہے, دین کی خدمت کرنی ہے, حلال روزی کا حصول یہ سب ضروری ہے. تو اس میں بس کم بولے, ضرورت کی بات کرے, ادھر ادھر کی نہ ہکے. پھر جو ہمارے یہاں ایشو ہوتے ہیں طرح طرح کے, آئے دن کوئی نہ کوئی ایشو سوشل میڈیا والے کھڑے کرتے ہیں, یا کہیں ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے, تو اس میں یہ بھی ساتھ میں ہاتھ باندھ کے کوئی کھڑا ہوتا ہے, کوئی ہاتھ باندھتا ہے اور کوئی ہاتھ مارتا ہے اس میں, تو ان چکروں میں نہ پڑے. لیکن ہے بڑا مشکل, سوشل میڈیا اب تو ہمارا جزو لا ينفک بن گیا
جی.
زندگی کا حصہ بن گیا جو جدا ہم سے نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, کوشش کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, خود ہی اپنا احتساب کرتے رہیں. محتسب تو کہاں سے لائیں گے یار, بہت اس دور میں تو بڑا دشوار ہے محتسب کہ جو علم رکھتا ہو. ہاں یہ ماشاءاللہ ہمارے طلبہ کرام, ان کو ہم ایک طرح سے اہل علم تو کہیں گے, دورۃ الحدیث میں پہنچ گئے تو کافی معلومات تو ان کو ہوتی ہوگی, جو دل لگا کر پڑھتا ہوگا یا جس نے پڑھا ہوگا, چھٹیاں کم سے کم کی ہوں گی, ہو مطالعہ وہ کرتا رہو تو اس کے بعد علم تو ہوگا. لیکن اس میں نجی مطالعہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہوتا ہے, پرائیویٹ اسٹڈی, تو اس سے معلومات اچھی ہوتی ہے. تو یہ حضرات آپس میں ایک دوسرے کو متصف کر سکتے ہیں, جبکہ لڑاکا مزاج دونوں میں سے کسی کا نہ ہو, نہیں تو لڑائی ہو جائے گی. تو قوت برداشت ہو, وہ بار بار غلط اصلاح کرے گا, لڑائی آپ نے کرنی نہیں ہے, تو شاید یہ کہ کئی باتیں اس کے ذریعے آپ کو صحیح مل سکیں گی.
اب ہم اثر کی اصلاح قبول کرنا آسان ہے, ہم اثر بالکل جیسے برابر, ہاں بالکل برابر کا جو ہو,
ہم عمر,
ہم عمر ہوتا ہے یا ہم پلہ ہوتا ہے بعض اوقات, جیسے کہ ایک ہی گریڈ کے دو ناتخان ہیں, ایک ہی گریڈ کے دو ڈاکٹر ہیں, ایک ہی گریڈ کے دو مت ہوتے ہیں, ایک ہی گریڈ کے دو استاد ہوتے ہیں, ایک ہی گریڈ کے دو وکیل ہوتے ہیں, تو ایک کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی سینئر یا جس کے بارے میں اس کا ذہن ہوگا یار یہ مجھ سے زیادہ علم والا, تقوی والا, پرہیزگار ہے اور زیادہ تجربے کار ہے, تو وہ اس کا قبول کرتا ہے. نارملی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے. تو اگر ہم ایسے کو اپنا محتسب یا مسلح بناتے ہیں, اصلاح کرنے والا بناتے ہیں جو بالکل ہمارے ساتھ ہی کھاتا پیتا پڑتا ہے, تو اور پھر اس کے اندر ہی ہم کو دس چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یار کھانا کھاتا ہے تو گراتا بہت ہے, پانی پیتا ہے تو چھوڑتا بہت ہے, سوتا ہے تو اٹھتا نہیں ہے, جب اٹھتا ہے تو مجھے سونے دیتا نہیں کہ اپنی اصلاح کرو, تو ایسی سچویشن کے اندر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو تھوڑا برابر کر دو ہم لوگوں کو کہ ہم کیا کریں, کہ وہ اصلاح کرنے والے کا دل کر رہا تھا میرے اس کو لے تو لیا ہے تو میری اصلاح کر, اب میں جب اس کی اصلاح کرنے بیٹھوں گا تو بولے دیکھو تم کو میرے اندر نہیں نکالنا نا, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں تمہاری اصلاح کروں تو میرے اندر کیڑے نکالو گے, تو یہ تو مزہ نہیں آئے گا نا. اب آپ سنو, اب آپ نے مجھے بنا لیا تو اپنا مسلح, تو یہ اللہ کے اندر نگران اپنا کو مسلح بنا لے, یا تو میری اصلاح کرتے رہنا کہ میں کیا کروں. اسی طرح ساس بہو کو کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا میں نے آج سن تو لیا ہے میل سنت کو, اب یہ کہ بیٹا تم بھی میری ہے نا اصلاح کرتی رہنا نا, یا یوں نند بھابھی کو بولتے ہیں کہ بھابھی اب دیکھو میں بھی سدھرنا چاہتی ہوں آپ میری طرح اصلاح کرتی رہنا, تو اس میں ایک دوسرے کی اصلاح قبول کرنا جو ہے نا, سارے گھروں میں بھی بیٹھے ہم کو دیکھ رہے سن رہے سارے, تو موضوع اتنا خوبصورت ہے یہ کہ جذبہ شاید ہو سکتا ہے کئیوں کا ہوگا کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں, مگر آپ نے سدھرنے کے لیے جو راستے بیان کیے نا اس پر چلنا جو ہے نا, راہ پور خار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے.
اے راست گوئی کیا قہر ہے تو, اے حق کی تلخی کیا زہر ہے تو,
کیا زہر ہے تو,
یعنی اے سچی بات کیا قہر ہے تو, اے حق کی تلخی, اے سچی بات کی, سچ کی کڑواہٹ کیا زہر ہے تو, اتنا زبردست تو بڑا زہر ہے. تو یہ واقعی سچ اور اپنی مطلب یعنی کوتاہی کو تسلیم کرنا یہ بہت عظیم وصف ہے. اگر کسی کو نصیب ہو تو وہ نصیب والا ہے, اس کے صدقے ہم کو نصیب ہو. ورنہ آج تو مطلب اگر اپنی لاکھ غلطی ہو, ضمیر بھی کہتا ہے کہ غلطی یہ میری ہے, لیکن یہ اس کو درست ثابت کرنے کے لیے وہ باتوں میں سامنے والے کو کھا جاتا ہے, باور کرا دیتا ہے کہ غلطی نہیں ہے. تو یہ معاملہ بہت بہت پیچیدہ ہے, اس لیے میں نے کتابوں کی صحبت اگر مل جائے, اگر کوئی اچھے عالم دین خوف خدا والے کی اگر صحبت ملتی ہے, مدینہ مدینہ اس طرح تھوڑی کہ دنیا خالی ہو گئی ہے. میں نے کمیاب کہا, نایاب نہیں کہا, تو اپنے کو اتنی شناخت ہونی چاہیے, ورنہ یہ کہ ادھر ادھر پھنس جاتے ہیں اور پھر جو کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی گما بیٹھتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. اس لیے اتنا پہچان ہونی چاہیے.
ایسے مسائل صرف مشہور اہل علم یا بڑے یا صاحب منصب کے ساتھ ہوتے ہیں, یا یہ مسائل ایک عام شخص کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں جس کا آپ ابھی ارشاد فرما رہے ہیں؟
سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں, جتنا بڑا ہوگا اس کے ساتھ زیادہ ہوں گے. جو بڑے کے لیے خطرہ ہوتا ہے نا, کہ جیسے کہ اب میں بیٹھا ہوں اور اب مجھ سے چھوٹا نکلے کوئی اور مجھے اس کی کونی لگ جائے, تھوڑا زور کی لگ جائے, تو میرا نکلا جو جس نے کونی ماری ہے یا جس کی کونی لگی وہ ہے چھوٹا, اب یہاں میرا امتحان ہے. اور اگر کوئی میرا چھوٹا بیٹھا ہوا ہے, جیسے یہ بیٹھے ہوئے لوگ, اور میں نکلوں ان کے پاؤں پر پاؤں پڑ بھی جائے, میرا پاؤں ان کے پاؤں پر زور کا پڑ جائے, تو چونکہ میں ان سے بڑا ہوں عمر میں, تو یہ مجھے کچھ بولیں گے نہیں, لیکن مجھے کو نہیں یہ مار کے دکھائیں, پھر پتا چلے کہ میرے اندر انکساری کتنی ہے. یہ امتحانات ہیں, بندہ بچنا بڑا مشکل ہے, اور جب آ کے پڑتی ہے تو اندر کا بولتا ہے. باقی جب یہ کہ اب اسکرین پر بیٹھے ہوئے ہیں, مزے سے لوگ سن رہے ہیں اور کیمرے لگے ہوئے ہیں, ذرا احتیاط تو کرنی پڑے گی. پھر اب ایک اور بھی تلوار لٹک رہی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ ان سب سے بے نیاز ہو کر اگر بندہ خوف خدا کی روشنی میں بولے اور اپنا جو بھی عمل وہ کرے تو تب بات ہے. تو اگر خوف خدا مل جائے نا تو میرا خیال ہے ہم لوگ صحیح ہو جائیں. صحیح معنوں میں خوف خدا, خوف خدا تو سب میں ہوتا ہے, لیکن صحیح معنوں میں اور صحیح مقدار میں مل جائے. مقدار کم ہے ہمارے یہاں, ہم میں ہم گفتار کے غازی ہیں, کردار کے غازی بنیں گے تو بات بن جائے گی. گفتار مانے بولنا, کردار مانے اپنا عمل.
اب اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرما گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حسد سے بچا کر رکھا ہے, یعنی مجھ میں حسد نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرما دیا, مجھ میں حسد نہیں ہے. یعنی یہ جو مقام ہے کہ مجھ میں حسد نہیں ہے, واضح لفظ ہے, یہ مقام انسان کیسے پائے گا؟ اس کا سینہ مسلمانوں کے حسد سے, کینے سے, بغض سے پاک ہو جائے, یار اس کے دل میں حسد ہی نہ رہے.
اعلی حضرت اعلی حضرت ہے, اور اعلی حضرت نے یہ فرمایا کہ الحمدللہ میرے میں حسد نہیں ہے کسی مسلمان کا, تو اور ہم نے مانا, ٹھیک ہے نا, اسی مننے والے
جی.
لیکن میرے تیرے جیسا کوئی بولے گا نا تو بولے گا چلتا ہوں حسد نہیں ہے, اس دن تو یوں بول رہا تھا, اس دن تو یہ کہہ رہا تھا. تو یہ ہماری حالت ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اپنے کردار سے ہمارے دل جیتے ہیں, اپنے اخلاق سے ہم کو مغلوب کیا ہوا ہے, سمجھے, اور ہم اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند کیے ہوئے. ورنہ یہ کہ عام طور پہ ہم جیسوں میں ان رضائل کا انکار ہم کر نہیں سکیں گے کہ مجھ میں یہ نہیں ہے, مجھ میں وہ نہیں ہے. بولتے ہیں میں کسی کا برا نہیں کیا, لوگ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں, میں کسی کا برا نہیں چاہتا, میں نے کسی کا پیسہ نہیں کیا, کسی کا کبھی دل نہیں دکھایا. یہ خالی بےچارے بولتے چلے جاتے ہیں, اگر ان کو اپنے کسوٹی بدل لیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں یہ پھسل پڑے. تو بس یہ کہ علم کی کمی ہے ایک تو, اخلاص بھی نہیں ہے, اور خوف خدا کی کمی ہے. تو اس وجہ سے یہ کہ ہمارا جو کردار ہے وہ سنبھل نہیں پا رہا. ہم جو کریں رب کے لیے کریں، ہم وہی بولیں کہ جو ہماری آخرت کی بھلائی کی بات ہو، اور وہی کام کریں جس میں آخرت کا نفع ہو. مدینہ مدینہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عاجزی کرتے فرماتے، فقیر میں لاکھوں عیب ہیں مگر میرے رب نے مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا ہے. اپنے سے جس سے زیادہ پایا، اگر دنیا کے مال و منال میں زیادہ ہے، قلب نے اندر سے اسے حقیر جانا، پھر حسد کیا حقارت پر. اور اگر دینی شرف و افضال میں زیادہ ہے، اس کی دست بوسی و قدم بوسی کو اپنا فخر جانا، پھر حسد کیا اپنے معظم بابرکت پر.
یہ جو اب اعلان ہے نا، حسد سے پاک ہونے کا اعلان ذیشان، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اس کی کہتے نا دعوے پر دلیل.
جی جی.
تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ تو بڑے زبردست مفتی تھے، تو یہ ایک دعویٰ. اب اس دعوے کی دلیل اعلیٰ حضرت نے دلیل کے طور پہ یہ دو باتیں بیان فرمائی کہ میں حسد سے میں پاک ہوں، مجھے اللہ نے حسد سے پاک رکھا ہے، کہ جو مطلب اس طرح کا کوئی دنیاوی مال و منال والا ہے تو میرے کو اس کے ہے ہی نہیں دلچسپی، تو اسے حسد کیا کروں گا، جس چیز میں دلچسپی نہیں اسے حسد کیسے. اور اگر کوئی دینی مرتبے میں کوئی بڑا ہے تو پھر اپنے کسی بڑے مرتبے دینی مرتبے والے سے حسد کیسے ہوگی، جس کو میں معزز سمجھوں اس سے میں حسد کیسے کر سکتا ہوں.
سبحان
اللہ. ارے کتنی خوبصورت بات ہے اعلیٰ حضرت، کیا مدلل گفتگو ہے.
ماشاء اللہ.
ابھی جس بیان کی طرف توجہ دلائی گئی، سدھرنے کا طریقہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ یہ www.liaskadi.com پر آپ یہ بیان جو ہے وہ سن سکتے ہیں، اور انگلش ٹرانسلیشن جو اس کا مفہومی ترجمہ جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے میں موجود ہے، اور یہ ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اسلام بھائی. اور یہ اس جگہ پر آپ کو امیر السنت کے دیگر آڈیو بیانات وغیرہ بھی یہاں پر حاصل ہو سکیں گے. مزید ہم کچھ سوال چلا رہے ہیں.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کی عیسوی اور ہجری تاریخ کیا ہے، ارشاد فرما دیجئے.
یہ ہجری سن تو 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری، یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا لدت باسعادت ہفتے کا دن تھا جس دن آپ پیدا ہوئے، 14 جون 1856، یہ انگریزی تاریخ تھی، اور اتفاق سے اس بار یہ دونوں ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں. 10 شوال المکرم ہے تو 14 جون بھی، تو یوں 10 شوال المکرم اور 14 جون دونوں ایک ساتھ ہیں.
آج اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والوں کو کیا اپنے گھر میں کوئی فاتحہ ایصال ثواب کی بھی کوئی صورت بنی، جو عموماً عرس پر مناتے ہمارے یہاں، لیکن کیا ایسے موقع پر بھی گھر گھر اعلیٰ حضرت کی یاد میں کوئی اس طرح کا اہتمام ہونا چاہیے؟
بہت اچھی باتیں کرنا چاہیے، جیسے ہم جشن ولادت کے موقع پر خوب نیازیں کرتے ہیں الحمدللہ، تو اس میں بھی بالکل ایصال ثواب کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. اب جو دنیا سے پردہ فرما گئے ان کو تو ہمارے یہ تحفے درخت پہنچیں گے تو اس سے خوشی ہوگی، باقی ہم سونے کی اینٹ جا کے رکھ دیں گے ان کے مزار پر تو اس سے ان کو کیا حاصل، اور درود پاک پڑھ کر عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے تو اس سے فرحت ہوگی، ان کو خوشی ہوگی.
اب آج دورہ حدیث شریف کے جو افتتاح بخاری ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارا جو مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے، جس میں جامعۃ المدینہ اور دیگر کورسز بھی ہو رہے ہیں، تو اس سے جو جامعۃ المدینہ کا یعنی درس نظامی کا جو سلسلہ شروع ہوا آج سے چند برسوں پہلے، تو ہمارے کئی طلباء کرام وہ ہیں جو اس وقت آن لائن ہیں، اور ان کا بھی آج افتتاح بخاری ہے.
ماشاءاللہ.
آن لائن والوں کا بھی
ماشاءاللہ. ہمارے یہاں بھی کافی، اس بار تو تعداد 300 دور حدیث شریف کے درجے کی.
باب المدینہ فیضان مدینہ میں موجود تعداد 300 بتائی جاتی ہے، ابھی سارے 300 ابھی تمام کے تمام آ گئے ہیں ضروری نہیں ہے
جی،
لیکن ہمارے اس وقت دور حدیث شریف جو باب المدینہ فیضان مدینہ میں جو ہوگا، اس کی جو تعداد بتائی جاتی ہے جتنے طلبہ کرام یہاں ہوں گے، اس کی تعداد 300 بتائی گئی ہے.
300 سے زیادہ ہے الحمد
دیگر ممالک میں بھی دور حدیث شریف کا سلسلہ اور بعض ممالک والے ہمارے ساتھ اس وقت شامل بھی ہوئے، یو کے بھی شامل ہوا، اس طرح وہ بھی افتتاح بخاری کے اس اجتماع میں اسلام بھائی شامل ہیں. ہم مزید کال بھی چلا رہے ہیں.
امیر السنت کو جس نے ولادت اعلی حضرت خوب خوب مبارک ہو، امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اعلی حضرت کے مزار کی جالی مبارک ایک کپڑے سے صفائی کی تھی، تو اس کپڑے کے اندر وہاں کی مبارک دھول مٹی لگ گئی ہے، تو اب اس کو دھونے کا کیا طریقہ ہے؟
خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو. اس دھول مبارک کو دھونے کی ضرورت کیسے پیش آئی یہ بتا دیجیے تو پھر میں طریقہ بتاتا ہوں. یہ تو دھول تو تبرک ہے، آپ کا کپڑا کچھ بھی تھا جو بھی تھا، اصل تو آپ تبرک ہوا نا کہ وہاں اس نے وہ جالی مبارک کو چوما اور وہاں سے وہ برکت کے لیے دھول قبول کی. نہ دھول نے اس کپڑے کو قبول کیا رہنے کے لیے، اپنی رہائش کا بنانے کے لیے، تو اس دھول کو سنبھال کے رکھے. آپ نہ سنبھلتا تو مجھے بھیج دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یعنی آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی، مطلب یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں نے میرے کپڑے سے اعلی حضرت کی جالی مبارک کو چھوا جسے دھول مبارک میرے کپڑوں پر برکتیں دینے کے لیے آ گئی ہے، صاف کرنے کا یہاں پر شاید جملہ اس کے بارے میں اب توجہ دلا رہے ہیں. شاید
اب تو صاف ہو گیا نا کپڑا، دھول مبارک لگ گئی تو صاف ہو گیا.
یہ فیس بک کے ذریعے آنے والے سوالات ہیں. کیا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کے بعد بھی کسی کو بیداری کی حالت میں پیارے آقا کی زیارت ہوئی ہو؟ کوئی ایسا واقعہ ہو تو ارشاد فرمائیں.
واللہ اعلم، کوئی یاد نہیں آ رہا مجھے. ظاہر ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے بیداری میں، جس کو وہ چاہے، نہیں خواص کے لیے ہے.
کیا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر بھی کی ہے؟
جگہ جگہ، اچھا الگ سے بھی کی ہے.
سورہ والضحا کی چند آیات کی تفسیر آپ نے شروع کی تھی، لیکن وہ بہت طویل ہو گئی تھی، تو پھر اس کو ترک
80 جز
جی
قریبا
تو ترک فرما دیا تھا. باقی یہ کہ کثیر مقامات پر فتاوی رضویہ میں آیات کی تفسیر موجود ہے، اور جو ہے وہ ترجمہ قرآن بھی اعلی حضرت کا ایک طرح سے لفظی بھی ہے اور با محاورہ ترجمہ بھی کنز الایمان موجود ہے.
ویسے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں جو مختلف جگہوں پر تفاسیر لکھی ہیں، ان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ ایک مفسر کے طور پر اعلی حضرت بھی اپنے آپ کو، مطلب ہمیں ایک مفسر کے طور پر بھی نظر آتے ہیں؟
امام المفسرین کہنا چاہیے
جی.
اعلی حضرت تفسیر تو
فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا پورا رسالہ ہے اس موضوع پر، کافی یعنی موٹا رسالہ ہے وہ، اچھا بھلا. اس میں بھی اعلی حضرت امام اہل سنت بطور مفسر اس پر آپ نے تفصیل سے گفتگو فرمائی، اور فتاوی رضویہ میں جتنی بھی آیات پر گفتگو کی گئی ہے اس کو 3 جو ہے وہ زخیم جلدوں کے اندر جمع کیا گیا ہے، اور وہ جتنی بھی تفسیری آیتیں ہیں، جو آیتیں ہیں اور ان کی تفسیر ہے، اسے ایک جگہ کیا گیا، تو وہ 3 بڑی بڑی جلدوں کے اندر جمع ہوئی ہیں
ماشاءاللہ. یہ
اس کے علاوہ بھی امام اہل سنت کے مختلف جو تفاسیر ہیں، تفسیر در منصور ہے، تفسیر خازن ہے، تفسیر مدارک ہیں، ان تمام پر تفسیری نوٹس موجود ہیں، نکات موجود ہیں اس کے اوپر، اور یہ قلمی نسخے اب بھی موجود ہیں.
یہ ارشاد فرمائے کہ یہ یوٹیوب کے ذریعے سوال آیا ہے، اویس رضا ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی عالم دین بننا چاہتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ عالم دین بنو گے تو ساری احادیث مبارکہ تمہیں یاد کرنی ہوں گی، اگر ایک بھی بھول گئے نا تو گناہگار ہو گئے، تو حقیقت کیا ذرا یہ ارشاد فرمائیے.
ایسا نہیں ہے، نہ ساری حدیثیں کسی کو یاد ہوں گی، نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے ساری حدیثیں یاد کی ہیں، نہ کوئی سا میں نے محدث سنا جس کو ساری حدیثیں یاد ہو. کئی احادیث مبارکہ ایسی ہوں گی جو غیر ممکن منظر عام پر آئی نہیں ہوں گی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ہر حرکت, ہر سکنت, ہر سانس کا جانا, ہر سانس کا باہر تشریف لانا سب حدیثیں ہیں. تو یہ ساری حدیثیں لکھی گئیں اور پھر یہ کہ ساری حدیثیں ہم تک پہنچی یا کتابوں میں درج ہوئی اور پھر یہ کروڑوں حدیثیں کسی نے حفظ کی, یہ تو ظاہر ناممکن سام رہے. تو بہرحال یہ کہ یہ غلط سنا آپ نے, ایسا کچھ نہیں ہے. حدیث یاد کر کے کوئی بھول گیا تو اس پر کوئی عذاب کی وعید بھی نہیں ہے.
ایسا تو ہے ہی نہیں. اکابر صحابہ کرام علی مردوان بسا وقت ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے حدیثوں کے حوالے سے, یعنی وہ اس وقت نہیں ہے, معلوم نہیں ہے تو ان سے پوچھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب نے اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ وہ بعد میں دیگر صحابہ کرام علی مردوان نے بتایا کہ اس طرح کی حدیث مبارکہ موجود ہے. اور اس پر علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ کتابوں میں کلام بھی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر حدیث جو ہے وہ کسی ایک بندے کو یاد رہے, اور ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ تمام امت سے مخفی بھی رہ جائے. حدیث کی جو تعریف ہے وہ تو یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, قول ہے, آپ کا فعل یعنی جو آپ نے کیا, اور جو آپ کے سامنے کیا گیا اور اس پر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی, جس کو تقریر کہتے ہیں. تو یہ ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام کی جو صفت خلقی ہے, جسمانی, جو آپ کی اعضاء کے بارے میں تفسیر بیان کی جاتی ہے, اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. اور صفت خلقی یعنی آپ کی جو اخلاق ہیں اس کو بیان کرنا, جو باتیں ہیں, اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تو سفر اعلی حضرت علیہ رحمت سفر مدینہ آپ کو کب ہوا, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے.
دو بار ہوا.
ایک بار 23 سال کی عمر میں والد صاحب کے ساتھ کیا, دوسرا غالباً 49 سال کی جب آپ کی عمر تھی اس وقت آپ نے سفر مدینہ اختیار فرمایا.
ملفوظات اعلی حضرت میں کافی اس کی تفصیل موجود.
جی سوال چلائیے.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ افتتاح و ختم بخاری ہی کیوں ہوتا ہے حالانکہ دیگر سیاست کی کتب بھی موجود ہیں؟
اول تو ایسا نہیں ہے کہ صرف بخاری شریف کا ہی ختم ہوتا ہو, یہ ہمارے یہاں ایک رواج ہو چکا ہے. ورنہ اسلاف کے اندر دیگر کئی کتابوں کا ختم ہوتا تھا. سنن نسائی کے ختم کے اوپر تو امام سخاوی کی کتاب موجود ہے, دو دو کتابیں موجود ہیں. شفا شریف کے ختم بزرگوں میں رائج تھے, وہ ہوتے تھے. ترمذی شریف کے, شمائل ترمذی کے ختم ہوتے تھے. اسی طرح مسند احمد کا ختم کیا گیا. تو یہ ہمارے یہاں رائج ہو چکا ہے کہ بخاری شریف کا صرف جو ہے وہ ابتدا اور جو ہے اس کا ختم کیا جاتا ہے. ورنہ یہ کہ بزرگوں میں یہ چیزیں رائج تھیں, اور چونکہ اب بخاری شریف ان تمام کتب کے اندر ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے, سب سے زیادہ صحیح حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں اور یہ سب سے زیادہ اہم کتاب ہے, تو اس کی ابتدا کی جاتی ہے. ورنہ بہت ساری کتابیں ہیں سیاہ ستہ میں سے بھی جو کتابیں ہیں ان کو ابتدا سے ہی پڑھایا جاتا ہے, اور درجوں کے اندر ایک طرح سے ان کی ابتدا ہوتی ہے.
اچھا, وہ اس میں سب سے زیادہ صحیح حدیثیں, تو دوسری کتابوں میں کیا غلط حدیثیں آپ نے فرمایا اس میں سب سے زیادہ صحیح ہیں؟ تھوڑا عوام تو یہ صحیح تو غلط, معاذ اللہ, فرما دیجیے.
اس میں صحیح تو محدثین کی اصطلاح ہے کہ جس میں جو صحیح حدیث کی شرطیں ہوتی ہیں وہ پائی جائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ صحیح ہی صحیح ہے, اس کے اندر تو کچھ بھی ضعف, کسی طرح کی کمزوری کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو بعد کے راوی ہوتے ہیں, روایت کرنے والے حدیث جو آگے بیان کرتے ہیں صحابہ کرام علی مردوان کے بعد, صحابہ کرام علی مردوان کے بعد کے جو روات ہوتے ہیں تابعین میں سے, تبع تابعین میں سے جو روایت کرنے والے ہوتے ہیں, ان میں بعض اوقات حافظے کی یا اور جو عدالت کی کمی ہوتی ہے یا کسی مقام پر سند کے اندر انقطاع آ جاتا ہے، یعنی درمیان میں فاصلہ آ جاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ راوی کون ہے درمیان میں، تو ان وجوہات کی بنیاد پر اور بھی شرائط ہیں، ان کی بنیاد پر جو ہے وہ حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ضعیف یعنی کمزور نہیں، وہ قوی ہی قوی ہے، وہ صحیح ہی صحیح ہے۔ اس شرائط کی کمزوری کی بنیاد پر اس طرح کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اصطلاح ہے محدثین کی، علم حدیث کی۔ تو بخاری شریف کے اندر جو احادیث طیبہ ہیں، جو اصول کے اندر بیان کی گئی ہیں، وہ صحیح کی شرائط پر اترتی ہیں تقریباً۔ بعض پر کلام علماء کا وہ ایک الگ موضوع ہے پورا، دیگر کے مقابلے میں جو ہے وہ چونکہ اس میں جو صحیح حدیث کی شرطیں ہیں وہ زیادہ مضبوط پائی جاتی ہیں، زیادہ اس کے اندر صحیحیت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو سب سے زیادہ صحیح کہا جاتا ہے۔ باقی دیگر کتابوں میں جیسے صحیح مسلم ہے تو اس میں بھی امام مسلم نے اپنی تحقیق کے مطابق، اپنی شرط کے مطابق صحیح حدیثیں ذکر کی ہیں۔ دیگر جو چار کتابیں ہیں ان میں بھی بکثرت صحیح حدیثیں موجود ہیں، یعنی شرطیں جو صحیح حدیث کی ہوتی ہیں اس کے مطابق حدیث پاک موجود ہیں، احادیث طیبہ موجود ہیں۔ البتہ بعض ان میں وہ ہیں کہ جن میں صحیح حدیث کی جب شرط نہیں پائی جاتی تو پھر وہ کبھی حسن درجے پر آتی ہیں، کبھی وہ ضعیف قرار پاتی ہیں۔ تو صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسری ہیں وہ غلط یا باطل ہوں، بلکہ یہ ایک اصطلاح ہے۔ جب یہ بولی جاتی ہے کہ صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جو شرائط ہیں اس میں سے کچھ کمی پائی گئی ہے اور وہ حدیث اس بنیاد پر ضعیف ہوئی ہے۔
سید محمد انس ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں کتنی بار احتیاطی توبہ کرنی چاہیے؟
اس کی کوئی قید تو ہے نہیں، جب گناہ ہو جائے خدا نہ خواستہ اس وقت تو فوراً واجب ہے کہ توبہ کرے، اگر تاخیر کرے گا تو مزید تاخیر کا گناہ،
اس کو تو احتیاطی نہیں کہیں گے نا۔
ہاں، احتیاطی توبہ کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، نہیں بھی کی تو کوئی اس پر پکڑ بھی نہیں ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مختلف مقامات پر جامعۃ المدینہ کے طلباء جمع ہیں، جہاں انشاءاللہ آج افتتاح بخاری ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا ایک عظیم، ایک اور سٹیپ، ایک اور کاوش یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کا شعبہ جامعۃ المدینہ آن لائن کے طلباء بھی آن لائن انشاءاللہ آج افتتاح بخاری میں شامل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔
صاحب جود و سخا، قاسم فیضان رضا، میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت کی خدمت میں یوم ولادت رضا اور افتتاح بخاری کا یہ عظیم الشان اجتماع بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے جامعات کو بلکہ تمام تر شعبہ جات کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ یا سیدی، عرض یہ کرنا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مذہبی حلیے والا شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، امام صاحب موجود نہیں ہوتے یا کوئی اور ایسی صورت بنتی ہے کہ انہیں نماز پڑھانے کے لیے آگے کیا جاتا ہے، داڑھی بھی ہے، لباس بھی مذہبی ہے، لیکن امامت کے حوالے سے زیادہ مسائل سے آگاہی نہیں ہے، نماز کے حوالے سے بھی معلومات اتنی زیادہ نہیں ہے، تجوید و قرآت کے معاملات وغیرہ بھی پختہ نہیں ہے، تو کیا ہر داڑھی والے کو امامت کی اجازت ہوگی یا اس کے لیے پیشگی کچھ نہ کچھ مسائل وغیرہ سیکھنے ہوں گے؟ برائے کرم اس کی وضاحت ارشاد فرما دے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر انتظام امامت کورس کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، امامت کورس کے داخلے بھی جاری ہیں، داخلوں کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔
امامت کے لیے عموماً جو عوام ہے نا یہ سمجھتے کہ داڑھی ہونی چاہیے، حالانکہ داڑھی امامت کی شرائط میں سے نہیں ہے، شرائط اور ہیں۔ البتہ یہ کہ داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے چھوٹی رکھنا، کاٹ دینا، یہ حرام ہے، اور ایسا شخص فاسق مولین ہوتا ہے، علل اعلان فسق کرنے والا، تو اس کے پیچھے نماز مکرہ تحریم ہی ہوتی ہے، ناجائز گناہ ہوتی ہے، اور اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تاہم یعنی کہ فرض جیسے ہے تو وہ ادا ہو گیا، تو اب امامت کے شرائط تو ہیں تھوڑا مشکل، ہر شخص واقعی ادھر تو اتنی جرت دیکھی ہے کہ بس پڑھا رہے ہوتے ہیں نمازیں، برسوں سے پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ان کی نمازیں بعض اوقات فاسد ہوتی ہیں، چند سکوں کی خاطر بس پڑھا رہے ہوتے ہیں یا مروت میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور جتنے نماز ان کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سب کا بوجھ یہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اٹھا تو کوئی نہیں سکے گا، لیکن یعنی یوں الفاظ اٹھا رہے ہوتے ہیں آخرت کے لیے. تو اس لیے وہ امامت کے شرائط اس کو معلوم ہو، پڑھے، اس کے ضروری مسائل. نماز میں اتنے پیچیدہ مسائل بعض اوقات ہوتے ہیں کہ بندہ اس وقت اوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میری نماز یار کہیں ٹوٹ تو نہیں گئی، مکروہ تحریر میں تو نہیں ہوگی. اب اس وقت نماز میں تذبذب میں آ گیا ہے، اب پیچھے 150 اور بھی مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت واللہ بڑی آزمائش ہوتی ہے اگر کوئی حساس طبیعت کا ہو تو. ایسے کئی مطلب معاملات آتے ہیں، مگر جس کو مسائل سے دلچسپی ہو اور طبیعت حساس ہو، اللہ سے ڈرتا ہو جو، باقی تو اب یار کس کو پتا کہ میں اندر سے کیا پڑھ رہا ہوں کیا پڑھا رہا ہوں. تنخواہ سے مطلب ہے یا لوگ واہ واہ کریں گے یار بڑی اچھی آواز ہے، تو ایسا نہیں ہے. اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ امامت کے مسائل صرف سیکھنے سے آئیں گے، خالی وہ لوگ اچھی صحبت ہے اچھی صحبت سے نہیں آ جائیں گے، کچھ کچھ آئیں گے، لیکن جب تک پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، مطالعہ نہیں کریں گے تو یہ مسائل آئیں گے نہیں. بہار شریعت میں اس کی تفصیلات موجود. اور ماشاء اللہ بھی آپ نے سنا کہ امامت کورس بھی یہ دعوت اسلامی کا امت پر یہ کہیے کہ بہت بڑا احسان ہے، ورنہ آج تک کہیں سنا نہیں گیا کہ امامت کورس بھی کوئی کرواتا ہو. میں نے نہیں سنا آج تک، کرواتے ہوں تو مجھے پتا نہیں ہے. یہ دعوت اسلامی ہے جو پائی پیسے نہیں لیتی آپ سے، بلکہ جہاں قیام کی سہولتیں بھی دیتی ہے، طعام کی سہولتیں بھی دیتی ہے، مفت میں رکھتی ہے، مفت میں کھلاتی ہے. بولتے یار امامت سیکھو آ کر، یار پیسے مت دو، آؤ اور سیکھو، کھاؤ اور سیکھو، ہمارے پاس رہو اور سیکھو. تو اس طرح سیکھ کر آپ امامت کریں گے تو انشاءاللہ غلطیوں سے کسی حد تک بچ جائیں گے. کنفرم تو نہیں کہہ سکتا میں کہ آپ مکمل غلطیوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ وہ علم کے دریا کا ڈیپتھ بہت زیادہ ہے، کہ گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس کی تہ تک پہنچنا یہ ذرا ہمارا کام نہیں ہے. بڑے بڑے مطلب اس میں نہیں، اس کی تہ کو پا نہیں سکتے. تاہم یہ کہ وہ سیکھتا رہے بندہ، پھر یہ کہ پھر اٹک گیا کہیں، تو قرآن کریم میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر یا مراد علماء، تو جب مسئلے میں اٹکے تو وہاں علماء سے رجوع کرے، ان سے پوچھے. اگر اتنی صلاحیت خود کتاب سے بھی نکال سکتا ضرورت ہے، بہار شریعت وغیرہ اپنے پاس، نماز کے احکام جو بہار شریعت ہی کے تقریباً اس میں مسائل ہیں، لیکن برل اور ذرائع سے بھی فتح رضویہ شریف کے بھی مسائل ہیں اس میں، اور کچھ نہ کچھ آسان بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ان سے رجوع کریں، ان کتابوں سے، دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں اور معلومات کر کے آگے بڑھیں. امامت کورس تو چاہے امامت نہ بھی کرنی ہو، اور اگر کسی کو ممکن ہو تو امامت کورس تو میرا خیال ہے کر لینا چاہیے، کہ جب جب موقع ملے نماز پڑھانے کا تو سہولت رہے. بے باکی بہت ہے، پڑھا دیتے ہیں نماز، جمعہ پڑھا دیتے ہیں، الگ جمعہ کے تو اپنے شرائط ہی الگ ہے. امامت کے شرائط پر پورا اترتا ہو یہ تو ضروری ہے، مزید بھی شرائط ہے جمعہ کے اور عید کے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو یہاں اپنے جو دور حدیث شریف والوں کا تو شروع ہو گیا درجہ، ہاں درجہ شروع ہو چکا ہے، ورنہ میں نے کہا ان کو امامت کورس، کیونکہ میں نے تو وہ مدنی کہلانے والوں کو بھی دیکھا یار، نماز پڑھنا نہیں آتی بےچارے، وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں پڑھانا آتی نہیں ہوتی ہے. بعض وقت بولو بھی ہم نے وہ ٹیسٹ کروا لیا. ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے، ٹیسٹ جب بھی کوئی کروائے گا تو وہ سنبھل کے کروائے گا، قراءت بھی سنبھل کے کرے گا، لیکن جب یہ عوام میں آئے گا نا تو اندھوں میں کانا رہ جا، اور کانے میاں کو کون ٹوکے، تو کانے میاں پھر لگے ہوتے ہیں، تو وہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جس طرح سمجھ میں آتا ہے وہ رکو سجود کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح جس کو ٹیسٹ دے رہے اس کے سامنے ہم سنبھل کر پڑھتے ہیں نا, تو اس سے زیادہ حق ہے اس بات کا کہ ہمارا ذہن یہ ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم سنبھل کر پڑھیں اور پڑھائیں. ورنہ آخرت میں یہ جس نے ٹیسٹ لیا نا وہ ٹیسٹر آپ کو بچا نہیں سکے گا. رب کی رحمت سے ہی بچت ہونی ہے تو اس سے ڈر کر بندہ پڑھے پڑھائے. تو بہرحال یہ کہ امامت کورس کر لیجئے اور اس پر اس کے مطابق عمل بھی کیجئے, ورنہ وہی مطلب اگر پرانی ڈگر رہی تو وہ سیکھنا بھی شاید کارآمد نہ ہو, بھول جائے بندہ.
ایک عام آدمی کو کیسے, جیسے مذہبی ہے اور یوں آتا جاتا رہتا ہے ماحول میں یا مذہبی لوگوں میں, داڑھی والا بھی ہے, دیکھتا سنتا بھی ہے, اس کو کیسے پتا چلے کہ مجھے امامت کرنے نہیں آتی, نہ اس نے امامت کے کوئی ایسے موٹے موٹے مسائل پڑھے جسے آپ بیان کر رہے ہیں, اس کو لگتا ہے کہ مجھے نماز پڑھانے آتی ہے اور میں نماز پڑھا لیتا ہوں, اگر میں نماز نہیں پڑھا تھا اس کا ہوتا کہ میری نماز بھی صحیح نہیں ہے. تو ایک تو خود اپنے اندر یہ پیدا کرنا کہ مجھے پڑھانے آتی ہے نہیں آتی, یہ فیصلہ کیسے کرے کوئی.
آپ نے تاثرات سنے ہوں گے رمضان المبارک میں معتکفین کے, ہم سمجھتے تھے کہ ہم کو آتا ہے, ہم کو نماز آتی ہے, ہم کو قرآن پڑھنا آتا ہے, اب پتا چلا کہ نہیں آتا تھا.
نہیں آتا تھا.
تو اس لیے وہ جو پڑھان جو مطلب عالم ہے جو جاننے والا ہے اس کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے نا تب پتا چلے گا کہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. یہاں تو بسم اللہ پڑھنا کس کو آتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پڑھنا کہاں آتا ہے؟ خالی بولتے ہیں ہم کو آتا ہے, اور کبھی مطلب کسی عورت کے پاس پڑھا ہوتا ہے بچپن میں تو سمجھتے ہم کو آتا ہے, آتا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ تو وہ دور کی بات, بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی ہوتی. میں صحیح کہتا ہوں, وہ تو کسی قاری کے پاس بیٹھیں گے نا اور اس کو سنائیں گے نا بسم اللہ پڑھ کر, تو پتا چلے گا کہ آپ کی اس میں کتنی غلطیاں ہیں. پھر آپ کو نہیں آتا تو پھر اگر ہو سکتا ہے بہت بڑی غلطی بھی کر جائیں کہ یار اس کو نہیں آتا میرے کو تو بچپن سے آتا ہے.
ایک آدمی نہیں سوچ رہا ہوگا کہ یار یہ مولانا نے لگتا ہے کوئی زیادہ ہی مشکل کر دی ہے, اب ہم کو بسم اللہ شریف پڑھنے بھی نہیں آتی کیا ہے. تو ایک عام آدمی کو نہیں لگتا ہوگا, جیسے اگر سن رہا ہوگا یہ کیا بسم اللہ پڑھنے نہیں آتے, بچپن سے پڑھ ہی رہے نا یار, یہ ایسے ان کو یہ کہاں سے یہ بولتے ہیں خالد, تو ان کو کیا سے آپ مطمئن کریں گے؟
دیکھو بچپن میں نوٹ گننا بھی نہیں آتے تھے, گننا دور کی بات ہے, نوٹ کی پہچان بھی نہیں تھی. تو پھر آہستہ آہستہ یہ پہچانے ہوئی نا سب, اور گننا سیکھ گیا, سب کچھ سیکھا. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھا ہی نہیں کسی کے پاس, کسی جاننے والے کے پاس پروپر طریقے پر سیکھا نہیں, تو یہ کیسے آ جائے گی یار خود بخود؟ یہ تو جنرل سینس کی بات کر رہا ہوں نا میں. اب جس میں عقل نہ ہو اب اس کا تو علاج بھی تو نہیں ہے نا. میں تو جو عقل والے ان سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی نہیں آتا آپ سیکھو. اب جو قاری ہے جس نے برسوں قرآن کریم سیکھنے پر کوشش کی ہے, محنت کی ہے, اب اس کو جب تک آپ نہیں سناؤ گے, اب اس نے اتنی محنت کی ہے اور اس کو پڑھنا آ رہا ہے, آپ کو بغیر محنت کے کیسے آ جائے گا پڑھنا؟ فرق تو ہے نا. آپ بولو مجھے اردو اچھی آتی ہے, میرے انگلش اچھی آتی ہے, اور میٹرک کی سند کی مجھے حاجت نہیں, فلاں سند کی حاجت نہیں, تو آپ کو نوکری رکھے گا کون یار؟ جب آپ ٹیچر کے پاس یا لیکچرر کے پاس پروفیسر کے پاس جاؤ گے, ایگزام دو گے, تو جب پتا چلے گا نا آپ کو آتا تھا کتنا آتا ہے کیا ہے. تو یہ جب دنیا بھی سارے معاملات میں سیکھنا پڑتا ہے, انجینئر ہے, میکینک ہے, جو بھی فن ہے دنیا کے, وہ سب سیکھنے پڑتے ہیں, سیکھنے سے آتے ہیں. اور آپ بولتے ہو کہ مطلب یہ مولانا کیا بولتا ہے؟ ایک قرآن ہی ہے کہ جس کو سیکھنے کی حاجت نہیں ہے, باقی ہر چیز کو سیکھنے کی حاجت ہے. آپ یہ اگر طے کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے نا.
دیکھ دیکھ کر آنے اور سیکھنے میں جو فرق ہے اس کو کسی نے یوں سمجھایا ہوا, ایک الیکٹریشن اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کسی کے یہاں سوئچ صحیح کر رہا تھا, وہ سارا اس کا ساکٹ وغیرہ بہت ساری چیزیں تھیں وہ کام کر رہا تھا, تو یوں تار نکالتا یوں تار لگاتا اور یوں مطلب کہ وہ اچھا ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر سارے کام کر رہا تھا.
تو وہ بھی اس کے ساتھ والا بڑا متاثر تھا کہ یار استاد بڑا ماسٹر آدمی ہے، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے سارا کام کر رہا ہوتا ہے، تو ایک ٹانگ پر وہ سارے کام اس نے کیا، ادھر تار نکالتا ہوا، اس کو کرنٹ بھی نہیں لگ رہا تھا، پھر وہ لائٹ وائٹ آن کر کے چلا گیا، دونوں دکان پر گئے، تو وہ استاد نے کہا کہ میں ابھی آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں، تو اتنے میں دوبارہ اس گھر سے فون آیا کہ بھائی وہ جو تمہارا استاد جو صحیح کر کے گیا تھا نا، وہ تو وہ تھوڑی سی وہ پھر لائٹ چلی گئی، ادھر آ کر صحیح کر دو، تو وہ جو اس کے ساتھ جو کھڑا تھا جو دیکھ رہا تھا استاد کے کام کو، تو وہ چلا گیا، جا کر اس نے سوچا کہ استاد نے کیسے گیا تھا، تو وہ بھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا، اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جیسے اس نے تار کو ہاتھ لگایا نا، زور سے جھٹکا لگا اور دور جا کر گرا، تھوڑی دیر بعد استاد کو پتا چلا، وہ آیا تو استاد سمجھ بھی نہیں آیا کہ آپ بھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر صحیح کر رہے تھے، میں بھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا، میرے کو جھٹکا لگا، آپ کو جھٹکا نہیں لگا، تو اس نے کہا تو نے میری ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر تو دیکھا، مگر یہ نہیں دیکھا کہ میری ایک ٹانگ لکڑی کی تھی، میں لکڑی کی ٹانگ پہ کھڑا تھا اور کرنٹ وہاں نہیں لگتا ہے، تو اس نے باتوں کا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سیکھا ہوا نہیں ہوتا، خالی دیکھ دیکھ کے سمجھتا ہے کہ میرے کو بھی آ جاتا ہے، لیکن ٹیکنیک اور اصول، ہنر اور فن، اس کے اصول اور قواعد، یہ سب سیکھے ہوئے ہوتے ہی نہیں ہے، اور امام صاحب کے پیچھے کھڑے کھڑے ہم نے سورہ فاتحہ بھی سیکھ لی ہوتی ہے اور دعا بھی سیکھ لی ہوتی ہے، سب کچھ امام صاحب کے پیچھے پیچھے سیکھی ہے، تو اللہ کرے گا ہمیں امامت کورس کرنا نصیب ہو جائے، تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔
میں ایک حکایت یاد کر رہا تھا، بہت پہلے پڑھی تھی، ہے نزت المجالس کی حکایت، اس میں کچھ حصہ جو تھوڑا سا یاد آ رہا ہے وہ عرض کر رہا ہوں، کہ ایک شخص سیدنا عیسیٰ رخ اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ تھوڑے دن رہا اور دیکھتا رہا دیکھتا رہا، ایک جگہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزرے تو وہاں کوئی فوتگی ہو گئی تھی، میت ہو گئی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنا عصا مارا، قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، تو یہ سب دیکھ رہا تھا، پھر اب عیسیٰ علیہ السلام سے وہ جدا ہو گیا، یہ کہیں آگے پیچھے گیا تو کسی گاؤں سے گزرا تو میت ہو گئی تھی، لوگ رو دھو رہے تھے، پریشان ہو گئے تھے، اس نے دیکھا تھا کہ اس کو فلاں جگہ ڈنڈا مارا تھا اور یوں فرمایا تھا، تو اس نے کہا اس میں کیا ہے، میں ابھی زندہ کر دیتا ہوں، تو اس نے تو ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارا، قم باذن اللہ، اب وہ تو لاش میں تو زخم ہو گیا، لاش تو اٹھی نہیں، پبلک نے اس کو زخمی کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان بھی تو چاہیے نا اس کو اٹھانے کے لیے، تو یہ کہ ہر صورت میں نقالی جو ہے نا یہ نہیں چلتی، تو اس لیے استاد کے بغیر گزارا ہے نہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم درست پڑھنا ہے تو کسی قاری کے سامنے زانو تلمذ تہ کرنے ہوں گے، یہ یعنی اس سے سیکھنا ہوگا، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پانچ ماہ کا مقیم امامت کورس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شروع ہو چکا ہے، اور دیگر مقامات کے تعلق سے بھی عائش مند اسلامی بھائی دارالسنہ میں رابطہ فرمائیں۔
ماشاءاللہ افتتاح بخاری کا سلسلہ ہے، اور باب المدینہ فیضان مدینہ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں اور مختلف ممالک میں ہمارے دور حدیث شریف کے طلبہ کرام موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ شاید گھروں پر اسلامی بہنیں جو طالبات جامعۃ المدینہ کی، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت مدنی چینل پر افتتاح بخاری کے اجتماع میں شامل ہوں، عدد شوال المکرم کی مناسبت سے انشاءاللہ افتتاح بخاری کا سلسلہ ہوگا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ حضرت سیدنا علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال نیت ہی پر ہیں، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جس سے وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک آپ نے سنی۔ اس حدیث پاک کے راوی امیر المومنین حضرت سیدنا ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علی افضل الصلاۃ والتسلیم کی دعا سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اور اسلام لانے والے 40ویں مسلمان ہیں، اسی لیے آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے نا، 40 کا عدد پورا کرنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام ہیں جنہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ جنت کی بشارت عنایت فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے 537 احادیث روایت کی گئی ہے، جن میں تقریباً 81 روایت بخاری و مسلم شریف میں ہے۔ ہر صحابی نبی
جنتی،
صدیق و عمر بھی
جنتی، جنتی
عثمان غنی جنتی، جنتی فاطمہ اور علی جنتی، جنتی حسن بھی حسین بھی جنتی، جنتی ہر زوجہ نبی، چار یاران نبی جنتی، جنتی 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 جنتی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا امام شافعی اور دوسرے ائمہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثلث اسلام یعنی دین کا تہائی حصہ، 1/3 حصہ ہے۔ علامہ بدر الدین محمود عینی علیہ رحمت اللہ الغنی نے فرمایا اس حدیث پاک میں نیت کا بیان ہے اور اسلام کے احکام پر عمل 3 طرح سے ہوتا ہے، نمبر 1 قول سے، نمبر 2 فعل سے، اور نمبر 3 نیت سے، لہذا نیت ایک تہائی اسلام ہے۔ ایک تہائی کے معنی 1/3 یعنی تیسرا حصہ۔ نیت کی تعریف اور اس کی اہمیت، نیات یہ نیت کی جمع ہے، نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں خواہ وہ کسی چیز کا ہو، اور شریعت میں عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے، نیت کے بغیر کسی عمل پر ثواب کا استحقاق یعنی حق نہیں۔ اے عاشقان رسول اور دور حدیث شریف کے طلبہ کرام، ہر کام پر ثواب چونکہ حسن نیت یعنی اچھی نیت پر ہی مبنی ہے، وہ نیت بد یعنی بری نیت سے اچھے سے اچھا کام بیکار ہے، اس لیے امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری نے اس حدیث پاک سے کتاب کی شروعات کی، آغاز کیا کہ قاری یعنی اس کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والا شیخ و تلمیذ یعنی کہ استاد و شاگرد، تعلیم و تعلم بنیت خیر یعنی بھلائی کے ساتھ پڑھے اور پڑھائے، کسی فاسد نیت سے یعنی کسی غلط نیت سے یہ کام نہ کریں ورنہ سب محنت بیکار جائے گی۔ علامہ شریف سمہودی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمارے شیخ فقیہ العصر شرف مناوی جب درس کے لیے تشریف لے جاتے ہیں پہلے اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر ریاکاری سے بچنے اور اخلاص کے حصول کے لیے نیت کو ذہن میں دہراتے ہیں اور اکثر آپ ایک شعر پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے اگر میرے آنسو اللہ کی یاد میں نہ بہے تو پھر یہ آنسو ضائع و برباد ہیں پھر آپ بہت روتے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی. تو اے عاشقان رسول ہمارے اسلاف رحمہم اللہ السلام عمل سے پہلے نیت سیکھا کرتے تھے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پہلے کے لوگ عمل کے لیے اس طرح نیت سیکھتے تھے جس طرح عمل سیکھتے تھے. بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا عمل سے پہلے اس کی نیت سیکھو اور جب تک تم نیت کی اور جب تک تم نیکی کی نیت پر رہو گے بھلائی پر رہو گے. احیاء العلوم میں ایک بزرگ بالوں میں کنگھی کرنا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی زوجہ سے کنگھی لانے کو کہا تو زوجہ محترمہ نے عرض کی آئینہ بھی لے آؤ. تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا ہاں وہ بھی لے آؤ. خاموش رہنے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کنگھی کی تو میری نیت تھی لیکن آئینے کی آئینہ دیکھنے کی نیت نہیں تھی اس لیے میں نے توقف کیا وقفہ کر دیا نہ کچھ رک گیا یہاں تک کہ اس کی آئینے کی نیت بھی اللہ پاک نے دل میں پیدا فرما دی. حجت الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں عبادت کے دو جز یعنی دو حصے ہیں نمبر ایک نیت اور نمبر دو عمل لیکن نیت کی اہمیت زیادہ ہے کیونکہ اعضاء یعنی جسم کے حصوں سے عمل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کا اثر دل پر پڑے اور دل بھلائی کی طرف مائل ہو کر برائی سے دور ہو. چنانچہ سجدہ کرنے سے مقصود صرف پیشانی کا زمین پر رکھنا نہیں بلکہ دل میں خضوع پیدا کرنا ہے. یوں ہی زکات کی ادائیگی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ مال اپنی ملکیت سے نکل جائے بلکہ دل سے بخل کی گندگی کو دور کرنا مقصود ہے اور یہ مقصد مال سے دل کا تعلق توڑنے سے حاصل ہوگا. اس لیے آپ یہ کوشش کیجئے کہ اپنے تمام اعمال میں نیتوں کی کثرت کیجئے حتیٰ کہ ایک عمل کے لیے کئی نیتیں کیجئے. اگر آپ کا جذبہ سچا ہوا تو آپ اچھی اچھی نیتیں کرنے کا طریقہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. حضرت سیدنا اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن اسود رحمت اللہ تعالی علیہ نیت کے بغیر روٹی نہیں کھایا کرتے تھے. کسی نے پوچھا روٹی کھانے میں ان کی کیا نیت ہوتی تھی؟ فرمایا وہ کھانا کھاتے تھے جب ان پر نماز گرا یعنی دشوار ہو جاتی تو کھانے میں کمی کر دیتے تاکہ نماز کے لیے نشاط حاصل ہو سکے. یعنی مطلب وہ ذہن وہ تھوڑا فرحت ہو جائے اور نماز میں دل لگ جائے. پھر جب کھانے میں کمی کرنے کی وجہ سے کمزور پڑ جاتے طاقت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ کھانا شروع کر دیتے. ان کا کھانا اور نہ کھانا دونوں نماز کے لیے ہوتے تھے. حضرت سیدنا یحییٰ بن یحییٰ نیچا پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوائی پی تو آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی اگر آپ گھر میں تھوڑی چہل قدمی کر لیں
تاکہ دوا کا اثر اچھی طرح ہو تو بہتر ہو. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے اس چلنے کے لیے چہل قدمی کے لیے واکنگ کے لیے کوئی نیت سمجھ نہیں آ رہی اور میں تو 30 سال سے اپنا محاسبہ کر رہا ہوں, اپنے آپ سے پوچھ گچھ کر رہا ہوں, اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کر رہا ہوں. تو اے عاشقان رسول یہ وہ شخص تھے کہ جن کو اپنے چلنے کے لیے کوئی دینی نیت سمجھ نہ آئی تو چہل قدمی نہیں کی, واکنگ نہیں کی. مختلف کاموں میں, نیک عملوں میں نیتیں بڑھانے کے سلسلے میں مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے کا مطالعہ کیجیے, انشاءاللہ بڑی معلومات ہو جائے گی آپ کو. اس میں 72 مدنی گلدستے ہیں نیتوں کے, کھانے کی نیت, پینے کی نیت, چلنے کی نیت, کپڑے پہننے کی نیتیں, تیل ڈالنے کی نیتیں, بہت سارے یعنی جو ہمارے معمولات ہیں نا, تو یہ 72 مدنی گل 72 نیتوں کا مدنی گلدستہ ہے. 44 پیج ہیں اس کے, 44 صفحات ہیں. تو اس کو ضرور حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے اور اس کو پڑھیے اور اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کریں گے. یہ کسی نے مجھے پیغام دیا تھا کہ کوئی ایسی نیتیں اگر لکھ کر مل جانا جو ہم اپنے پاس رکھا کریں, گھر سے نکلنا تو کیا نیت کرنی, گھر آنا ہے تو کیا نیت کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس پر یہ ترتیب پایا تھا رسالہ اس عیسائی بھائی کے کہنے پر. میں جانتا نہیں ہوں کون تھے, نہ مجھے کوئی پیغام میل کے ذریعے, پتہ نہیں کس کے ذریعے آیا تھا, میل کے ذریعے مجھے اب بات سمجھ میں آئی کہ یار یہ ہے, چلو اس بانے کوئی کام ہو جائے گا. تو یوں یہ ترتیب پایا تھا رسالہ اور تفتیش شدہ ہے, مطلب مفتی صاحب سے تفتیش کیا ہوا ہے, برسوں ہو گئے اس کو بھی اس رسالے کو. تو ضرور اس کو آپ پڑھیے.
الحمدللہ ہی عز و جل ہفتہ وار رسائل کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کے اعلانات ہوتے ہیں. پچھلے ہفتے اسی رسالے کا اعلان ہوا ہے اور ہم آپ کو دعائے اتار بھی سنا رہے ہیں جو پچھلے ہفتے امیر اہل سنت کی جانب سے ملی تھی. آئیے اب آپ کو وہ دکھائیں.
فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی. یا رب المصطفیٰ, جو کوئی رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے کے 42 صفحات پڑھ یا سن لے اس کو اچھی اچھی نیتوں کے ذریعے خوب ثواب بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے.
آڈیو کال چلا رہے.
امین اتاری عرض کر رہا ہوں سردار آباد سے. عرض تھی کہ اگر کسی کے منہ میں بدبو آ رہی ہو اور وہ ہو منصب میں, عہدے میں بڑا, تو چھوٹے کو آخر وہ کون سا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے اس کی اصلاح ہو جائے, اس کی توجہ ہو جائے کہ میرے منہ میں بدبو آ رہی ہے تو مجھے تھوڑا اس کا کوئی حل کرنا چاہیے.
تو کوئی چھوٹا ہو اس کی اصلاح کرنی ہی مت نہیں ہوتی منہ کی بدبو کی. ایک بار ایک کوئی مفتی صاحب تھے, وہ مسجد ہی میں میری ملاقات ہوئی تھی, ان کے منہ سے آ رہی تھی بدبو. تو میں نے کچھ پرچے مرتب کیے, میں نے وہ چپ چاپ ان کو پرچہ ٹکا دیا, دے دیا. بولنے کا تو میں ویسے بھی عوام کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے میں نے پرچے کچھ بنائے ہوئے کہ مجھے منہ سے بدبو آئی, اس بدبو کیسے دور کی جا سکتی ہے وغیرہ, اس کی تفصیل بھی تھوڑا بہت طریقہ کار دیا ہوا اس میں. کہ میری ملاقات ہوتی ہے تو کتنوں کے منہ میں بدبو آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات, اب وہ کہ ناک بند ہو اپنی تو پھر نہیں بھی آتی. تو ہر ایک یہ بھی نہیں کر سکتا, پرچہ بھی دے گا تو بولے گا اپنی ناک کا علاج کر, ابھی تو میں صاف کر کے منہ آیا ہوں. لیکن ایک تعداد ہے جن کے منہ میں بدبو ہوتی ہے بےچاروں کے, ان کو سمجھ نہیں آتی, ناک اٹ جاتی ہے. خاص کر جو مسجد میں جیسے معتکف ہی نہ ہوں گے تو صاف کر نہیں پاتے ہوں گے, 3 دن کی تربیت کے لیے آتے ہیں وہ بھی صاف نہیں کر پاتے ہوں گے, منہ صحیح طرح صاف تو کرنا ہی پڑے گا.
یہ پرچوں کا جو آپ نے ارشاد فرمایا نا, تو پرچے جیسے حاجی امین نے جو سوال کیا نا, اس میں میرا ایسا مطلب رہا ہے کہ پرچہ بہت قدر آسان ہے دیگر حوالے سے, کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ یہ ابھی بولے گا, تو نارملی پرچہ ہاتھ میں لے کر فوراً کو پڑتا نہیں ہے, یہ پرچہ لے کر چلا جائے گا. تو جب چلا جائے گا تو جب یہ اگر اس کو توفیق ملے گی پڑھنے کی تو کس طرح کے جو آپ کے چھوٹے پرچے ہیں نا بعض ایسے آتے ہیں لوگ کہ جیسے وہ ناجائز قسم کی جو انگوٹھیاں اور اس طرح کی چیزیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو بعض اوقات رش میں یا لوگوں کے درمیان میں سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا تو پرچوں سے بہت فرق پڑتا ہے اگر یہ جے بی سائز یوں سمجھے پرچے فولڈ ہو جائے نا تو جو عوامی جن سے رابطہ یا ملاقاتوں کے جو ہمارے نگران یا ذمہ داران ہیں تو وہ اگر جیب میں اپنے پرچے کا رکھنے کی عادت رکھ لینا اسی طرح آفت وہ فضائل جو ہیں اس کے فضائل آفات یہ جو پرچہ ہے اس طرح کے اگر پرچے اگر ہمارے نگران ذمہ داران اپنے پاس رکھیں کیونکہ جن کو عوامی طور پر بھی تھوڑا بہت ملنا جلنا ہونا تو وہ ان کو یہ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے نیکی کی دعوت اور ایک بہتر طریقہ رہے گا بولنے کی شاید کم ضرورت پڑے گی.
طرح طرح کے پرچے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے لیکن یار وہ بس پھر بھول بھلیاں ہو جاتے ہیں. اب خرید جب اسلام بھائی خریدنا چھوڑ دیں گے تو یہ بےچارے دارے چھاپیں گے نہیں کیا کریں گے. مگر یہ منہ کی بدبو کے اور پرچے مکتبۃ المدینہ سے نہیں ملیں گے. وہ تو میرے پرائیویٹ ہے اور میں نے اس میں تو لکھا ہے مجھے منہ سے بدبو آئی, ورنہ صرف دے دیں گے نا بولے خالی ایک لٹریچر ہے تمہارے منہ میں بدبو آ رہی ہے لکھنا. اب میرے سے تو ڈریں گے, مجھ سے بحث نہیں کریں, آپ دو گے تو ہو سکتا ہے لڑائی کر دیں. یہ رسک تو ہے کیا کیا جائے. کیونکہ مجھے پہلے جب میرا بھی اب جیسے کہ وہ حساب کتاب ہو گیا, عمر بھی بڑی ہو گئی, تھوڑا روب بڑھ گیا, پہلے وہ انگوٹھی پر مجھے پتا ہے نا جب میں سمجھانے تو ہاں گلے پھٹ جاتے تھے بھائی. وہ مطلب یہ تو وائر اب ہوتا ہے کہ اب کسی کی صحبت میں کسی وہ بابا جی کی صحبت میں یا کسی مطلب اس طرح کے تو کہیں کہ انگوٹھیاں پہن رہے ہوتے ہیں نا, کسی ایسے کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں, کسی کے مرید بن گئے ایسے کے, تو وہ تو کہیں کہ انگوٹھیاں پہن رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, ان کو شریف مسائل تو پتہ بھی نہیں ہوتے نا, تو وہ پھر ایسوں کی صحبت تو وہ پھر گلے پڑے اپنے. تو یہ پرچہ ہے, پرچے میں عافیت ہے کہ اس وقت شاید نہ پڑے یہ میں رکھ لے اور تو یہ کچھ نہ کچھ سہولت رہتی ہے. صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنی نیت کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. اس وقت خاص طور پر جیسے ابھی آپ نے مدنی پھول عطا فرمایا کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے, روٹی کھانے سے پہلے نیتیں کرنا, آئینہ دیکھنے سے پہلے نیتیں کرنا, یہ نیتیں کرنا پر آپ کا تو مطلب میرا خیال ہے کہ عرصہ ہو گیا کہ اس پر آپ کا, لیکن ذاتی طور پر اگر میں عرض کروں کہ نیتیں بنتی نہیں ہیں, نیتوں کا پر توجہ نہیں رہتی. سنتے ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے جب یہ نیتوں کا بیان سنتے تو ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ ثواب بڑھانے کا یہ بہترین طریقہ ہے اور آسان ترین, اور اس میں ایسا جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ نیتیں جتنی زیادہ کر لو گے ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے اچھی اچھی نیتوں کے مطابق. مگر نیتیں بنے کیسے, یہ عادت نہیں بن پاتی.
اصل نیت ہو دل کا ابھار. اب دیکھو نا بزرگوں سے منقول ابھی سنا ہم نے
جی
کہ بھائی آئینے کی نیت نہیں تھی تو سوچا اس کی نیت کیا ہونی چاہیے. ایسے ہی ہم تو نیتوں کی لسٹیں بنا لیتے ہیں. تو نیت کیسے ہو, چہل قدمی کی نیت, چہل قدمی نہیں کی نا کہ نیت نہیں بن پا رہی. اب مجھ سے پوچھو گے میں تو ابھی نیت نکال کے دے دوں گا. چہل قدمی کی ایک بات ہے کہ ہم لوگ اتنا سوچتے نہیں ہے نا کہ یعنی کہ یہ واقعی صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ علم نیت یہ بھی ایک علم ہے اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وسیع علم ہے. اور پہلے کے دور میں علم نیت باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا, سیکھتے تھے لوگ, اور اب علم نیت کا تصور نہیں ہے. دعوت اسلامی نے ایک تصور دیا یوں کہہ سکتے ہیں, گو حدیثوں میں موجود بخاری شریف کے علاوہ بھی کئی حدیث ہیں, کئی حدیث کے کتب ہیں جن میں سب سے پہلی حدیث یہی رکھی گئی ہے نیت کی. تو پہلے تھا, پھر ایک اتنا بڑا گیپ آ گیا نیت کے تعلق سے کہ بالکل بھول بھلیاں ہو گیا تھا. خالی نماز کی نیت, روزے کی نیت, یہ دو چار نیتوں کا ہم لوگوں کو پتا ہوتا تھا. جنرل کے کھانے کی نیت بھی ہوتی ہے یار, پانی پینے کی بھی نیت ہوتی ہے. تو یہ سب ان نیتوں پر واقعی توجہ نہیں تھی ہماری, یہ دعوت اسلامی نے ہماری توجہ دلائی ان نیتوں کی طرف. تو ہے یہ اتنا وہ نہیں ہے آسان,
کہ نیت تھا وہ وہی کہ بزرگوں سے جو منقول ہوں نیتیں وہ نیتیں کی جائیں, سمجھ میں زیادہ یہ آتا ہے. اپنی طرف سے نیتیں کرنے میں ہو سکتا ہے کہ وہ نیت کا محل نہ بنتا ہو, کیونکہ علم نیت نہیں ہے نا ہم لوگوں کو. تو اب کئی نیتیں تو لکھی بھی ہیں کتابوں میں نا, یا العلوم میں لکھی ہوئی ہیں, قوت القلوب میں لکھی ہوئی ہیں, بہار شریعت میں کہیں کہ لکھی ہوئی ہیں, فتح رضویہ شریف میں 40 نیت لکھی ہوئی ہیں نماز کی 40, پھر وہ اذان قبر والے رسالے میں بھی نیتیں, اسی میں یہ بھی نیت. جی جی,
آپ نے اتنا بڑا پینا فلیکس بنا کر اپنے گھر میں لگایا تھا,
40
نیتوں والا, مسجد میں جانے کی 40 نیتیں, وہ بڑا زبردست تھا. یہ ایک تحریک چلی تھی ہمارے مدنی ماحول میں, آپ کو یاد ہوگا, باتھ روم کے باہر استنجا خانے میں جانے کی, تو وضو کرنے کی, چائے پینے کی, پانی پینے کی. میں نے آپ کو دیکھا تھا شروع میں, جب آپ یہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے, تحریک دے کر جب آپ چلے تھے تو وہ کھانا کھانے کے لیے جہاں بیٹھتے تھے نا, سامنے آپ نے باقاعدہ کارڈ وارڈ بنا کے رکھے تھے کہ نیتیں کرنے کا نا, تو وہ بار بار نیتیں کرنے سے وہ نیتیں یاد ہو جاتی ہیں. لیکن انفارچونیٹ جس کو کہتے ہیں نا, بد قسمتی کے ساتھ یہ چیزیں ہم میں وہ سرایت نہیں کر پائی ہیں. ابھی سنتے ہیں نا تازہ تازہ تو ایسا لگتا ہے کہ بس اب وہ نیت شاہ بن جائیں گے نا.
لیکن باہر شریعت میں سلام کی نیت بھی لکھی, سلام کرے سے ملے نیت, اب کیسے کرے یار, ایک دم سے ہم سلام کر دیتے, نیت کی توجہ نہیں ہوتی.
وضو سے پہلے کی نیت لکھے بابا.
جی جی, وضو کی نیت تو ویسے بغیر نیت کے احناف حنفیوں کا تو ہو جاتا ہے وضو, لیکن بغیر نیت کا ثواب نہیں ملے گا.
ثواب کا
نیت ضروری ہے, مگر نیت کے لیے یہ الفاظ شرط نہیں ہے کہ وہ رٹے رٹا الفاظ بندہ دل میں یہ ہو کہ کیوں بیٹھا ہوں یا کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہوں, یہ تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا جب وضو خانے بیٹھے گا. نیت ہو, بغیر نیت کے ہاتھ منہ دھو لیے تو کچھ ثواب نہیں ملے.
اپنے کا وضو کرنے لگا ہوں, اب فتاوی باہر شریعت میں صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو نیت کے لفظ لکھے ہیں, جس کا مجھے خلاصہ یاد ہے کہ پاکی حاصل کرنے اور حکم الہی کو بجا لانے کے لیے وضو کر رہا ہوں, تو اب یہ جو ہے پاکی حاصل کرنے اور حکم الہی بجا لانے کے لیے وضو کر رہا ہوں, تو یہ ایک عبارت ہے. اور اب جیسے کوئی کہے کہ میں وضو کر رہا ہوں, نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں, یا کہ تو نیت کون سی یہاں پر ہمیں کرنی چاہیے, کہ اس کے بعد باہر شریعت میں لکھا ہے کہ اگر وضو نیت نہ کی تو وضو ہو جائے گا ثواب نہیں ملے گا, تو اس سے وہ نیت مراد ہے جو عبارت جو باہر شریعت میں لکھی گئی ہے, یا یہ نیت کہ صرف میں اتنا کہہ لوں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں.
نیت ہے بھی سنت الموقعہ, اب یہ کہ جیسے کہ بے وضوئی دور کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں, حد سے اصغر سے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں, یہ حد سے اصغر کا بھی لفظ شاید ہے باہر شریعت میں, ظاہر ہے اس کے معنی تو ہے مشکل نہ, عوام تو نہیں سمجھ سکتے.
جی,
تو یہ پتا ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں, میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ نیت ہے. لیکن اب جیسے مفتی صاحب دیکھو اگر فرما دیں اس میں,
یہ نیت تو یہ بھی ظاہر سی بات ہے نیت ہی ہے کہ وہ وضو کرنے کے لیے میں نیت پاکی حاصل کرنے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں, لیکن وضو میں جو اصل نیت ہے وہ تو وہی سمجھ آتی ہے جو صدر الشریعہ نے بیان فرمائی ہے کہ پاکی حاصل کرنا اور حکم الہی بجا لانے کے لیے, کہ اصل میں وضو عبادت حقیقتاً تو نہیں ہے, وہ تو عبادت غیر مقصودہ ہے, اس پر جو ثواب مرتب ہوتا ہے جو ثواب ملتا ہے وہ ملتا ہی نیت کی بنیاد پر ہے, کہ بندہ نیت کرے گا تو اس پر ثواب ملے گا
اور عبادت بن جائے گی.
تو وہی کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے اس کو بجا لانے کے لیے میں اس میں نیت کر رہا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کر رہا ہوں.
یہ مفتی صاحب مجھے یاد ہے امامہ باندھنے وقت اور چپل پہنتے وقت اور کرتا پہنتے وقت ایسی تحریک تھی ہمارے آپس کے, میں جو یاد ہے مدنی ماحول میں مبلغین میں, کہ بس نیت 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 نیت. لیکن یہ کہ اب وہ ظاہر ہے کہ وہ اب اس کی وہ تکرار ہم ہی لوگوں نے بند کر دی. ماشاءاللہ صدر آباد میں بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اہم ترین ذمہ داران صدر آباد میں بھی اس وقت ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. تو اگر ہم سب ایک بار پھر یہ عزم کریں کہ ہم یہ نیت کی تحریک جو تھی, اچھی اچھی نیتوں کی تحریک, اس کو اٹھائیں. اب یقین اب ایسا میرا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ دل بیٹھ جاتا ہے کہ اب ہم کچھ کر نہیں پاتے
یار. یہ عمل کرے اور ثواب نہ ملے یار. میں تو آج کل بھی یعنی کہ شاید روزانہ ایک آدھ بار متواد ہو جاتا ہوگا, زیادہ بھی ہو جاتا ہو, امام باندھ کے پھر کھولتا ہوں.
جی ہاں,
یا تو نیت ادھوری کی ہوتی ہے, سوچ کا پڑا نہیں ہوتا اور جلدی جلدی باندھ لیا, پھر کھولتا ہوں اس کو. یار کیا نیت کرنی ہے, اتباع سنت میں قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے کھڑے ٹوپی پر امام نماز کے لیے زینت حاصل کرنے کے لیے امام باندھ رہا ہوں, جبکہ نماز کے لیے باندھ رہے تو زینت, نماز کی زینت ہے نا امامہ. تو اس طرح کہ یہ دو چار نیتیں ہو جائیں تو اپنے کو ثواب اللہ کرے مل جائے.
یہ مدنی مشورے ہم کرتے ہیں, آج شاید آپ بھی سن رہے ہیں, تو ہم جو یہ مدنی مشورے کرتے ہیں ان میں کوئی جیسے کہ ذمہ داران کے 19 مدنی پھول وغیرہ ہم پڑھتے رہے ہیں, اسی طرح اساتذہ کرام جو اپنے درجہ جب شروع کر رہے ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ 30 سیکنڈ 40 41 سیکنڈ کو رکھ لیں کہ جیسے بیٹھے ہم کو دو چار نیتیں بیان کر دیں. ہم مدنی مشورے بیٹھے دو چار ہم نیتیں بیان کر دیں تو یہ نیتوں کی تحریک جو ہے نا یہ ہمیں بھی ثواب ملے گا. اور ایک چیز ہے نا, ماں تقررا جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. اب چونکہ ہماری دہرائی بند ہو گئی ہے تو وہ ہم نسیان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے.
ابھی حکایت سنی نا ہم نے, علامہ شریف سمودی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ہمارے شیخ فقیہ العصر شرف مناوی جب درس کے لیے تشریف لے جاتے, پہلے اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر ریاکاری سے بچنے اور اخلاص کے حصول کے لیے نیت کو ذہن میں دہراتے, اور اکثر آپ ایک شعر پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے, اگر میرے آنسو اللہ پاک کی یاد میں نہ بہے پھر یہ آنسو ضائع اور برباد ہیں. ہر وہ آنسو ضائع اور برباد ہے جو یاد الہی کے بغیر بہے, یا یاد مصطفیٰ کے بغیر بہے, یا یاد مدینہ کے بغیر بہے, یا اولیاء کرام کی یاد, صحابہ کی, اہل بیت کی یاد, یعنی کہ یہ سب اللہ کی یاد کے ہی قائم مقام پر یہ مانے جائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ان مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ان مقدس بندوں کی یاد میں بہیں گے. جیسے کہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک پیر بھائی کا تذکرہ کرتے ہیں ملفوظہ شریف میں, یہ اپنے پیر صاحب کے بہت زیادہ عقیدت مند تھے کہ جب پیر صاحب کا تذکرہ ان کے سامنے آتا تھا تو یہ رونے لگ جاتے تھے, آنسو آ جاتے تھے ان کی آنکھوں میں. ایسے تو یہ بھی یاد الہی کا ہی ہے کہ سجدہ ذکر کی تعریف وسیع ہے, تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوا, اللہ کی یاد میں ہی ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کی یاد کر کے کوئی بندہ روئے. ورنہ یہ کہ وہ آنسو برباد ہیں. غم روزگار میں تو میرے عشق بے رہے غم اگر رلاتا آقا, تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. صلو علی الخطیب.
صلو اللہ تعالی علی محمد.
جی حاجی شاہد, کیا کوئی اراکین شورا دیگر ذمہ داران اس وقت ماشاءاللہ ہمارے بیٹھے ہیں, اساتذہ کرام بھی ہو سکتا ہے سن رہے ہوں, جامعۃ المدینہ کی مجلس بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت موجود ہو سن رہی ہو, ہم کچھ ایسا نظام بنائیں. اچھا یہ پھر ایسا کہ نیت دل کے ابھار کو کہتے ہیں نا, ایک تو ہوتا ہے نا جیسے کہ جاتے ہی ہم نے جیسے آج ہم نے نعت خوانوں کو نعت شریف پڑھنے سے پہلے کی نیتیں دی, قاری صاحب کو قراءت سے پہلے کی نیتیں دی, تو کوئی ایسی مطلب کہ 5-7 سیکنڈ, لیکن وہ ہمارے دل کا ابھار بھی ہو نہ کہ رسم نیت ہو, تو کچھ ایسا نظام ہم بنائیں کہ تاکہ یہ نیتوں کا شروع شروع میں تو یہ ہو کہ ہمارے جو بھی یہ جیسے کہ رسالہ ہے ہمارا، اس رسالے کو سامنے رکھ کر مختلف نیتیں بیان کرنے کا کوئی سلسلہ چلے، بظاہر کا ایک چیز کنٹینیو اتنی چلتی ہے نہیں چلتی وہ بات کی بات ہے، تو اللہ کرے کہ ہم یہ نیتوں کے تحریک کو ایک بار پھر اٹھانے میں اور اس کو عمل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں.
یہ اپنے بہار نیت ایک کتاب عربی کتاب کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تھا، تو وہ کتاب بھی مطلب ایک کارآمد اس میں. اب یہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، میں یہ اس وقت سوچ رہا تھا کہ یار یہ ہاتھ اٹھانے کی بھی تو نیت ہوگی، ایسے ہاتھ اٹھا دیے یا کوئی نیت بھی کری، اب کسی نے کی ہوگی کسی نے نہیں کی ہوگی، تو یہاں بھی مسئلہ تو ہے. اب اگر ذہن میں یہ کہ کرتا کون ہے، ہاتھ اٹھا دو نا یار، تو یہ وعدے کی علامت ہے نا کہ میں یہ کروں گا ایسا. تو اب یہ اگر نیت نہیں ہے کرنے کی فلاں کام، ہاتھ اٹھائے تو گناہگار، قصدن اٹھائے تو، بے خیالی میں اٹھا دیے وہ ایک الگ چیز ہے. یہ ہاتھ اٹھانا تو ہمارے یہاں رائج ہے، اور ہمارے مبلغین بکثرت ہاتھ اٹھواتے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ میں کم آنے لگا ہے، پہلے میں بھی اٹھواتا تھا، لیکن یہ کہ یہ بیچاروں کو شاید بہت سو کو گناہگار کرنے والا انداز ہے، جو نہیں ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا. نیت کرو جی، یہ کرو گے نیت کرو، نیت کرو. ہاں بھائی جس کی نیت بنتی ہے نیت کرو. اب اس کو کیا پتا نیت بنتی کیسی ہے، کہ نیا آدمی آگے بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھا دیکھا ہاتھ اٹھا دے گا، کہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گے تو مولانا میرے دونوں طرف ہاتھ پکڑ کے ہی اٹھوا دیں گے. ہاں یہ عوام ہے یار، ان کو کیا پتا. جبکہ نیت ایک تعداد مطلب جو علم رکھتی تھی ان میں بھی نیتوں کا رجحان کم تھا، ایک گیپ بہت بڑا گزر گیا جس میں کم تھا. یعنی کہ چٹکلا مجھے بھولتا نہیں ہے، کسی نے بتایا تھا جب وہ نیت کا پھل، یہ بیان ہوتا ملتان میں، صحرا مدینہ ملتان میں، تو کسی نے مجھے بتایا کہ ایک شیخ الحدیث صاحب تھے، تو انہوں نے بولا کہ جو جو مولانا کہہ رہے نا میری وہ نیتیں ہیں میری. یہ بولا تھا، اس پر میں بھی ہنستا ہوں یار کہ یہ کیسے نیتیں ہوگی ان کی حضرت کی. تو انہیں اتنا گیپ مطلب نیتوں کی طرف، ایسے تھوڑی نیتیں ہو جاتی ہیں کہ جو یہ بول رہے ہیں ساری نیت ہے تو اکا دکا نیت تو آدمی کو یاد رہے گی. اب اتنا بڑے بیان کی یہ نیتیں کیسے یاد رہیں گی. نیت تو دل کے ابار کو کہتے ہیں، کہ دل میں جو ذہن، دل میں جو ہے ذہن میں یہ تو نیت ہے. بہت یعنی کہ اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہر قدم پر نیتیں ہیں. میں نے کتنی نیتوں کی لسٹیں لگا رکھی ہیں، مدنی مذاکرے کی بھی نیت، کتاب لکھنے بیٹھتا ہوں تو اس کی بھی نیتیں میں نے لکھ کے رکھی ہیں تحریری کام کے لیے، تو کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ نیتیں کر لوں، اس کو دیکھ کے یاد آ جاتا ہے.
مدنی مذاکرے کی
کچھ نیتیں زمانی بھی یاد ہو گئی ہیں. اب یہ سب کرنے سے اب ان کو شایا بھی کیا کروانا تھا، لوگ دلچسپی کم لے رہے ہیں، ابھی سن رہے ہیں بےچارے، بس گھڑیاں دیکھ رہے ہوں گے اب یار بہت ٹائم ہو گیا، نیند چڑھی ہے. نیت ہونی چاہیے، اور ہاتھ اٹھوانے کا بھی اگر تھوڑا ہمارا سلسلہ کم ہو جائے نا تو اچھا ہے. ہاتھ بہت اٹھوائے جا رہے ہیں، اور عام طور پہ مطلب نیت ہوتا ہوگا کہ شاید ہی کسی کی ہوتی ہو یا کسی کسی کی ہوتی ہوگی، بعض دوسرے کو دکھانے کے لیے دیکھا دیکھی، یا مبلغ کا دل رکھنے کے لیے مان رکھنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہو. ہاں بھائی کون کون مدنی قافلے میں سفر کرے گا، تو اب تو بغیر بولے نیتیں کرتے ہیں. بعض ہوا نیتیں کروانی بھی پڑتی ہیں کہ اس طرح یہ پکا ہو جائے گا ہاتھ اٹھائے گا تو، لیکن ہر صورت میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن بعض ہوگا میں نے ایسے سے دیکھے یار معاملے میں، شروع میں جب دعوت اسلامی نہیں بنی تھی نا، اب یہ مبلغ اس کو لائے اس کو لائے، اپنی کوئی پروڈکشن تو اتنا تھا نہیں. ہاں بھائی نیت کرو سب سنتوں پر عمل کریں گے، اب اس کو کیا پتا کون کون سی سنت ہے اور سب سنتوں پر کیسے عمل کرے گا یار. یہ مبلغ بولتا ہے اس کو کوئی پوچھے نا کہ 150 سنتیں تو کم از کم آپ بتا دیجئے جن کے یہ عمل کرے، آپ ساری سنتوں کو عمل کروانے کی نیت کروا رہے ہیں، تو ان کو بھی بھاری پڑ جائے. تو شروع میں تو یہ ہوتا رہتا تھا، آہستہ آہستہ جب ہمارا اپنا پروڈکشن شروع ہوا مبلغین کا. لیکن بہرحال یہ کہ اب چونکہ بہت بڑی تحریک ہے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, تو اس لیے ہم نے تو کوششیں بہت کی ہیں کہ جو لکھا ہے وہ دیکھ کر بیان کرنا ہے. یہ پھر بھی وہ لکھا ہوا یوں دھرا رہتا ہے اور وہ لگے ہوتے ہیں, اور اس میں کیا کیا چوکے چھکے لگ جاتے ہوں گے خدا بہتر جانے. تو بیان بھی کوئی آسان نہیں ہے, نازک معاملہ ہے بہت, یعنی کہ اس میں امکان رہتا ہے شرعی اغلاط کا, گناہوں کا. اللہ بچائے ہم سب کو. صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو عہده. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے افتتاح بخاری مدنی مذاکرے پر ملنے والا ثواب, نیز میرے پاس جو جو اعمال ہیں ان پر جو اپنے اعمال مجھے ایصال کریں ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان ثواب عطا فرما. یا اللہ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ سارا اجر و ثواب ان کو عنایت فرما. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصا والدین مصطفی، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم، غوف العظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، خصوصا حضرت سیدنا امام بخاری، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما. یا اللہ ہم کو نیک بنا دے. مولا کریم ہمیں علم نیت کی طرف رغبت عطا فرما. یا اللہ ہر کام کے پیچھے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت نصیب فرما. الہ العالمین ہر کام سے قبل اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، نیتوں کا جذبہ عطا فرما. الہ العالمین ہماری ہر نیکی قبول ہو جائے. مولا کریم ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کر دے. اے اللہ ہمارے مقروضوں کے جلدی جلدی قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں انہیں مل جائیں، جو بیچارے بے روزگار ہیں جلد برسر روزگار ہو جائیں، حلال اور آسان روزی پائیں. الہ العالمین جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کو جلد ان کے حقوق مل جائیں. جو جھوٹے مقدموں میں ماخوذ ہیں جھوٹے کیسوں سے نکل آئیں. الہ العالمین مظلوم قیدی رہائی پائیں. جو جادو ٹونے آسیب وغیرہ کا شکار ہے، اے اللہ ان کو بھی ان بلاؤں سے نجات عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
خطا تو کسو مجبوری ہو الہی مغفرت ہے بے کسو مجبوری کی. ہے خطا تو پوری عزبائے
Hidayat ilahi والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر، مرشد کی آل پر
نور کی برسات ہو.
خائف کبریا حیرت، عاشق مصطفیٰ، سنیوں کے پیشوا
میرے رضا،
ریبرو رنوا
میرے رضا، میرے رضا
صوفیے بحصفا
میرے رضا، میرے رضا
صاحب اتقا
میرے رضا، میرے رضا
خبر خوش جوانا
میرے رضا، میرے رضا
دل برو دل ربا
میرے رضا، میرے رضا
عاشق اولیاء
میرے رضا، میرے رضا
ذلتی اکیا
میرے رضا، میرے رضا
عالم با عمل
میرے رضا،
میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، تھوڑے رضا میرے رضا، بولو میرے رضا پیارے رضا، تھوڑے رضا
معاشرہ فقہ ہے شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ